من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور آپ نے پڑھی تو فرمایا کہ اب آمین کہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سنت طریقہ ہے کہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہہ دیا جائے، خواہ یہ سرن تلاوت ہو یا جہرن ہو، اور یہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو. بعض جگہ چھوٹے بچے حفظ یا ختم کے وقت فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، آمین کہیں نہیں پڑھا جاتا. یہ غلط بات ہے اور خلاف سنت، قرآنی آداب کی خلاف ورزی ہے. سورہ فاتحہ سے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ عرشی ترتیب میں اور پھر موجودہ فرشی ترتیب میں قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ پانچویں نمبر پر ہے. اس کی شہرت اور اہمیت اور افادیت کی وجہ سے تابعین و اتباع میں دو مرتبہ نازل ہونے والی سورت بھی کہلائی. حقیقت یہ ہے کہ نزول تو ایک بار ہی ہے مکہ مکرمہ میں، البتہ مدینہ منورہ میں اس کی تعلیم بکثرت ہو گئی ہے. اس کثرت تعلیم کی وجہ سے شاید بعض کو یہ خیال ہوا کہ یہ دوبارہ نازل ہو گئی ہے. کسی بھی آیت یا سورت کی جب دوبارہ شہرت کثرت سے ہو جائے تو اس کو مفسرین کے ہاں نزول مقرر کہتے ہیں. سورہ فاتحہ جس کے کئی نام اور اسامی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ اس میں علوم بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ سورۃ بقرہ ہے، اور پھر ان تمام علوم کی فہرست سورۃ فاتحہ ہے. قرآن کریم کی ان پانچ سورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا اللہ تعالی حمد کی حمد و ثنا سے ہے. فاتحہ، انعام، قول کے مطابق چونکہ علوم قرآن چار ہیں، اللہ تعالی کا خالق ہونا، اللہ تعالی کا رب ہونا، اللہ تعالی کا شہنشاہ مطلق ہونا، اللہ تعالی کے حکم سے قیامت کا قائم ہونا، اور ہر مسئلے کو یہ ترتیب سے بیان کیا ہے. اللہ تعالی کی خالقیت کا بیان الحمدللہ میں، اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیان رب العالمین میں، اللہ تعالی کا شہنشاہ مطلق ہونا الرحمن الرحیم میں ہے، وقوع قیامت مالک یوم الدین میں. جس طرح یہاں ترتیب سے ہے اس ترتیب کی تفصیل بھی آگے ہے، چنانچہ فاتحہ سے لے کر آخری مائدہ تک بیشتر مضامین اور آیات میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور مخلوق کا اللہ کے سامنے بے بس ہونا اس کا بیان ہے، اور انعام سے لے کر کے آخری اسراء تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بکثرت بیان ہوئی، اور کہف سے لے کے آخر احزاب تک رب العزت کا شہنشاہ مطلق ہونا، تخت سلطنت پر وہ اکیلے متمکن ہے اور اشیاء میں تاثیر اور برکات ڈالنے والے ہیں، اور سورت سبا اور فاطر سے لے کر آخر قرآن تک بیشتر مسئلہ وقوع قیامت کا ہے. ہر مضمون کی ابتدا حمد سے ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ حمد سے ہے، انعام حمد سے ہے، کہف حمد سے ہے، سبا اور فاطر حمد سے ہے. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ خالقیت تو فاتحہ سے شروع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا فرمائی، ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مرہون منت ہے، صرف پیدا نہیں فرمائی پال بھی رہے ہیں انعام سے لے کے آخر اسراء تک، صرف یہ نہیں کہ وہ خالق ہے اور رب ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، تمام چیزیں ان کے دست نگر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے. کہف سے لے کر آخر احزاب تک، لیکن قیامت کا جو وقوع ہے اس کا اصدار دو صورتوں سے، سبا و فاطر سے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیامت تمام مسائل میں تفصیلی مسئلہ ہے، ایک قیامت کا دعویٰ ہے، دوسرے پھر قیامت کے دعوے کی دلیلیں ہیں. تو سبا میں حقیقت میں دعوی وقوع قیامت ہے، اور فاطر میں اس کا اجمال ادلہ ہے، اور پھر سورت یاسین سے لے کر آخر قرآن تک یہ تفصیلی ادلہ ہے وقوع قیامت کی. سورت فاتحہ کے متعلق یہ بھی عرض کیا کہ ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے، رب العالمین دلیل اول، الرحمن الرحیم دلیل ثانی و ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع، ایاک نعبد و ایاک نستعین غرض اصلی، اور اہدنا الصراط المستقیم وہ تتمہ و تکملہ ہے جو تین چار چیزوں پر مشتمل ہے، دعا پر اور ذکر موافق و مخالف پر. دوسرا قول بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور ما قبل کی تین آیتیں یہ دعوے کی تمہید ہے یا تنویر دعویٰ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک تکملہ پر مشتمل ہے جو چار چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دعا، دوسری ہدایت، تیسرا ذکر منعومین، اور چوتھا ذکر منحرفین. تیسرا قول یہ ہے کہ ما قبل تو تمہید اور تنویر ہے، لیکن دعوی صورت اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تکملہ یا تتمہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس زمن میں ہم نے تعوذ اور تسبیح پر بھی کلام کیا، اور اس کے شرعی احکام، فوائد اور برکات بیان کیے. حمد و ستائش، خوبیاں اور بزرگیاں عظمتیں اور کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر یہ الف لام استغراق کے لیے ہے تو طلبہ صرف ایک نقطہ یاد رکھے کہ استغراق افراق کا ہونا چاہیے، انواع کا نہ ہو، کیونکہ استغراق کے افراد بڑھ کر ہیں استغراق کے انواع سے. ہم شکر اور مدح کے فرق بیان کیے گئے تھے، لفظ اللہ کا معنی اور مصداق بتایا تھا کہ وہ صرف جل جلالہ ہے اور اللہ یہ علم ذات ہے جو جامع ہے صفات کمال کے لیے. راسخ قول ان محمد ابن الحسن الشیبانی ان ابی حنیفہ، یہ اس میں جامد ہے. تفسیر زاہدی میں بھی ہے وہ حقیقت آس کی اس میں جامد ہے، وہ ای قول محمد ابن الحسن الشیبانی ہے. ابو العباس مبرد کے کامل میں بھی ہے اور سیبوے کے الکتاب میں ہے. سیبوے نحوے کے بڑے امام ہیں، انہوں نے نحوے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الکتاب، دو جلدوں میں ہمارے ہاں موجود ہے. اس کتاب میں انہوں نے لفظ اللہ کے اس میں جامد ہونے پر دلائل دیے. اسم تین طرح ہوتا ہے، یا مصدر یا مشتق یا جامد. مصدر کا مطلب یہ کہ آگے اس سے نکلے ہے، مشتق کا مطلب یہ کہ کوئی ہے جس سے یہ نکلا ہے، اور جامد کا مطلب یہ کہ نہ یہ کہیں سے نکلا ہے نہ اس سے آگے کوئی نکلتا ہے. تو کہتے سیبوے کے مرنے کے بعد اس کی جو مغفرت ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے نام کو جامد کہا ہے. جیسے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تعالی کا نام بھی وہ بھی شرک سے اور غیر سے پاک ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے اسامی توقیفی ہے، مسموع ہے، قیاسی نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کے تمام نام عربی ہو، عجمی عجم نہ ہو، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عربوں کا نہیں عجموں کا بھی خدا ہے. ایک شخص نے تفسیر لکھی ہے، ہے تو اہل حق عالم مگر اہل باطل سے متاثر ہے. اس نے تفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں کہیں بھی خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کے ناموں میں خدا نہیں ہے. یہ پرویز کے فتنے سے متاثر شخص ہے، اور منکرین حدیث سے دبا ہوا شکست خورد انسان ہے. لفظ خدا تو مستعمل ہے، آپ اور ہم استعمال نہ کریں تو ہماری کمر لی ہے. اس سے کوئی خدا کے قریب ہوتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ چونکہ خدا عربی نہیں ہے اس واسطے اس پر اجر نہیں ملے گا، نری حماقت اور بے ہودگوئی ہے. اس پر اتفاق ہے کہ آیات کا ترجمہ پڑھنے سے اور لکھنے اور پڑھنے سے بھی ثواب برابر ملے گا. ہاں، عربی کی فضیلت اپنی جگہ ہے. پھر یہ کہنا کہ لفظ اللہ چونکہ عربی ہے اس لیے وہی بولا جائے، یہ ایک سازش کے تحت کہا گیا ہے. سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے علماء سے بے اعتماد کر دیے جائیں. یہ کہنا مشکل بات ہے کہ عالموں کو مت مانو, عالموں کی ایسی آبرو ریزی کی جائے کہ خود بخود لوگ ان سے ٹوٹ جائے. یہ بھی علماء پر عدم اعتماد ہے کہ میں نے اس تفسیر میں لفظ خدا کا استعمال نہیں کیا. آپ نے لفظ خدا کا استعمال بوجہ کچ فام اور کم فام ہونے کے نہیں کیا. لفظ خدا عرب اور عجم کے ہاں مستعمل. دنیا کی کتابیں صرف عربی میں نہیں, عجمی میں بھی دو تہائی ہے. ان تمام میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ آیا ہے. بخاری شریف جلد ثانی میں غالباً 916 صفحہ ہے. ملک الملوک اور ملک الملک کا معنی قال سفیان معناه شاہان شاہ, شہنشاہ. تو جب ملک الملوک یا ملک الملک کا معنی شہنشاہ ہو رہا ہے تو عجمہ ثابت ہو رہا ہے, اور جب ملک الملوک یا جلالت الملک کا معنی شہنشاہ ہے تو لم یلد ولم یولد کا مطلب خدا ہے. فعال کا معنی کردگار ہے. رب العالمین کا معنی پروردگار ہے. تو ویسے تو عجمی آسامی جائز ہے, لیکن ایک غلط فرقہ ان الفاظ سے منع کرنے لگا ہے. اس وقت بجائے لفظ اللہ کے خدا کا استعمال کرنا زیادہ ضروری اور افضل ہے, ردن علی منکر الحدیث و منکر السنة. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ستائش, عظمت اور بزرگی, بڑائی اور کبریائی اللہ تعالی کے لیے. ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد. جس طرح حضرات دیوبند کا سلسلہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے, اور وہ پھر مولانا احمد علی محدث, شیخ عبد الغنی مجددی, اور وہ پھر شاہ اسحاق سے. اس طرح اہل حق کا دوسرا سلسلہ بھی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی براہ راست شاہ عبدالعزیز سے. درمیان میں عبد الغنی مجددی اور شاہ اسحاق وغیرہ نہیں آ رہا. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سیدھی زبان بولتے تھے, دیہاتی, مگر لفظ جو ان کا ہوتا تھا وہ معنی سے بڑا ہوتا تھا. طالب علموں کو بخاری شریف پڑھاتا تھا. کسی کام سے کوئی پنڈت آیا, ہندوؤں کا جو مولوی ہو, وہ مولانا کے انتظار میں بیٹھا رہا. چند تو لگا ہوتے تھے, 10-12 ان کو بخاری شریف پڑھا رہا. اچانک مولانا کی نظر پڑ گئی, پوچھا پنڈت جی کیسے آنا ہوا؟ کہ جی آیا تو کسی اور کام سے تھا, لیکن خیال ہوا کہ آپ سے اللہ پوچھ لوں. اللہ کیا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے ایک دم کہا, من موہن, من موہن. وہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا, جھومتا رہا لفظ سن کر, اور پھر کہا مولوی جی مجھے بھی کلمہ پڑھا لو. من موہن کا معنی ہے دل لینے والا, وہ ذات جو تیرے دل پر تصرف رکھتی ہے, قدرت اور قابو رکھتی ہے. من موہن تجھے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ اب جب سے بے خبر, جنہیں لغات اور ان کے معراج کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا نے کیا جواب دیا, اور چند لمحوں میں پنڈت کلمہ پڑھنے لگا. حضرت اقدس شیخ المشائخ روح الارواح اسعد السادات فی جماعت الاولیاء والصلحاء, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المتولد 571 ہجری والمتوفى 561 ہجری, 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے. حضرت سے پوچھا گیا ما ہوا اسم الاعظم, اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تقول اللہ وليس في قلبك غير الله, لفظ اللہ کہو اور دل کو غیر سے خالی کر لو. الحمدللہ یا رب العالمین, ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے. ہم نے لفظ رب اور عالمین کی تشریح کی. اللہ تعالی مخلوقات کی حاجات پوری کرنے والا ہے, مخلوق کو وجود کے لیے, حیات کے لیے, نشاط کے لیے اور قوام کے لیے جو کچھ چاہیے اللہ نصیب فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ, صفت ترزیق روزی رساں ہونا وہ اللہ کا بہت زیادہ جلیل القدر ہے. نوالے اور نقمے تک پہنچانا اس کی قدرت کا عام سا کرشمہ ہے. کن مرحلوں سے لوگ نکلتے ہیں اور زندگی کے اندر کیا کیا گزارتے ہیں, مگر اپنا رزق کسی نہ کسی طرح پا لیتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ جب ارواح پیدا کیے گئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے, تو بیماریاں, تکلیفیں, پریشانیاں, صدمے اور غم اور ہم, یہ لائے گئے اور کہا ان کے اوپر پھینک پڑا. روح بچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن کسی کو حادثہ ٹچ کر گیا, کسی کو بخار, کسی کو پھوڑا, بچا کوئی بھی نہیں. پھر ملائک نے پوچھا کہ ان کے رزق کا کیا ہوگا, کہا لے آؤ ان کا حرص روح کا رزق لے آؤ. لایا گیا کہ یہ پھینکو, ان کے اوپر نہیں ڈالو نہ آگے رکھو. فرشتوں کا خیال تھا کہ یہ تو ان کے کھانے کی چیزیں ہیں نا, یہ ہاتھ میں دے لیتے ہیں, اللہ پھینکو. ایسے جب پھینک دیا گیا تو وہ اڑ گیا, کئی بر میں, کئی باہر میں, کئی جبل میں, کئی فلات میں, کئی دشت میں, کئی پہاڑ کے نیچے, کئی پانی کے تہہ میں. ملائک نے کہا یا اللہ وہ تو غائب ہو گیا. کم از کم بے فکر رہو, یہ خود پہنچے گا وہاں. اللہ اکبر. وہ مدینہ منورہ میں ایک عمارت ڈھا گئی تھی, اس میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا, تو کچھ مریض وہاں آ کے انتظار کر رہے تھے. وہ شہید ہو گئے تھے سب مسلمان, لیکن ڈاکٹر صاحب بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے نکلے گئے تو گھر والی نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں بچوں کو لے آنے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمار بیوی اور بچوں کے باہر اور باہر سے آئے ہوئے وہ کلینک میں انتقال کر گئے کیونکہ 12-13 منزل عمارت ڈھک گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حادثات بیماریاں تکالیف اور طرح ہے اور رزق کے جو اسباب منتشرہ ہے خاص قدرت کا کرشمہ ہے. بہت وقت ہو گیا یہاں علماء مہمان ہوتے تھے. اس زمانے میں صحت تھی کسی بہانے عالموں کو لے آتا. یہی ہمارے علماء ہیں استاد محترم مولانا عبدالحنان سے جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی اور محدث سرحد شیخ الحدیث مولانا سنجان مرحو استاد العرب والعجم مولانا شرلی شاہ سے مدظل اور دو چار اور بھی حضرات مولانا امین صاحب اکاڑا وغیرہ بھی ہو. غالباً ختم بخاری کا موقع تھا یہ سب لوگ یہی تھے. تو ایک جاننے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ بزرگوں کو لے آئے اور یہاں سندھ میں ایک جگہ ہے نام لینا ٹھیک نہیں ہے لڑکے پہچان لیں گے قریب ہے کراچی سے 60-70 میل پر. تو اس نے کہا یہاں گھر ہے میرا ایک مل کے ساتھ کچھ کھانا وانا پکا لیں گے جی یہاں سے نکل کے تھوڑی ہوا لگ جائے گی خوش ہو جائیں گے سندھ دیکھ لیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. مقررہ تاریخ پر ہم وہاں پہنچے لیکن عجیب بات ہوئی کہ ان کے گھر سے پتہ کیا انہوں نے کہا وہ دعوت کے سلسلے میں کل حیدرآباد گئے سامان خریدنے لیکن ابھی تک پہنچے نہیں. دن کے 12:15 بج رہے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ شخص خود وہاں کہنے آیا ہے ایسی بیراہ روی کیوں کی گئی. پھر میں نے سوچا بندہ بشر ہے پتہ نہیں کس حادثے کا شکار ہوا. اسی طرح دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں آدمی سب باتوں کی گنجائش رکھے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا بزرگ کو گاڑی میں بٹھایا رکھا. میں نے کہا آگے چلے اور آگے چلے اور آگے چلے. کوئی فکر کی بات تو نہیں ہوتی. آج کل شہر میں بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ کھانا ملتا ہے چزرداری اور چغمداری. لیکن بڑے بزرگ تھے اونچے درجے کے علماء اور نیکان ان کو ایسے ہوٹل میں بٹھانے سے ذرا معمولی سی فکر سی تھی. وہاں ایک جگہ آ گئی اچانک. وہاں یہاں کا ایک فاضل جو ہے روڈ پہ کھڑا ہے انتظار میں کھڑا اور اس نے ہاتھ ہلایا اور اشارہ کیا کہ اس طرف چلے گئے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور آگے چلنے لگا. مجھ سے ہمارے گاڑی چلانے والے ساتھی نے پوچھا میں نے اس کے پیچھے چلوں اور میں نے آگے ایک نہر آئی اس کے ساتھ درخت ہیں بڑے بڑے اس کے نیچے اس نے ٹینٹ لگایا اور نیچے کا دریاں بچھائی بڑے بڑے تکیے رکھے سامنے دیکھ پک رہے. گاڑی رک گئی وہ آیا بغل گیر ہوا اساتذہ سب ان کے بھی استاد تھے کیونکہ مختلف موقعوں پہ ملاقات ہوئی تھی. ادب و تعظیم بجا لانے لگا. ہم بیٹھ گئے. اس نے کہا حضرت کھانا تیار ہے اور میں پانی لے آتا ہوں. وہ نہر سے لوٹے بھر کے لے آیا. بزرگوں نے ہاتھ واتھ دھوئے کھانا شروع ہو گیا. یہ بزرگ آپس میں کہتے ہیں یار ہم مولانا بھول جاتے ہیں یہ کسی اور جگہ لے گیا اور دعوت یہ تھی آہستہ سے جب ان کا خیال نہیں تھا میں نے وہ اپنے شاگرد فاضل کو یوں بولا کہ اندر آؤ. میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کیسے تم نے دیکھ پکوائی اور راستے میں کھڑا ہو؟ مجھے کہا خواب دیکھا تھا کہ آپ یہاں کہیں سے گزر رہے ہیں اور علماء ساتھ ہیں. میں نے چٹ پٹ صبح سویرے پکوا کاٹا اور ایک دیکھ پکانے والا میرا جاننے والا اس کو میں نے کہا, اس نے کہا میں آتا ہوں تو آ دے گا کور میں بنا پتی کھلی. میں نے کہا خواب تو بہت دیکھے, ایسے نشانے پہ خواب کم دنیا میں ہو. الحمدللہ رب العالمین, آدمی کو اپنے رزق کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے. ایک جگہ جانا ہوا, وہاں ایک جاننے والا بچہ گھر کے لیے کوئی چیز لاتے ہوئے موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہ انتقال کر رہا. تو مجھے واقفیت تھی, ان لوگوں نے کہا آپ ذرا میرے گھر جا کے تسلی کرا دیں, ہم لاش لا رہے ہیں. تو میں جیسے ہی وہاں پہنچا ان کے والدین نے دیکھا بہت خوش ہوئے اور وہ بیٹے کا نام لیا کہ اس نے کلیجی پکوائی گرم روٹیاں لینے گیا ہے, بہت خوشی کا دن ہے کہ آپ بھی آ جا گئے. اب میں حیران پریشان, وہ مجھے دیکھ کے کہ وہ لڑکا گرم روٹیاں لینے گیا ہے. اب میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کہ ان کو کہوں کہ وہ تو مر گئے, کلیجی پک گئی تھی, گرم روٹیوں کے تھیلا موٹر سائیکل پہ بندھا ہوا تھا اور وہ لڑکا نیچے پڑا ہوا سر پڑا ہوا. الحمدللہ رب العالمین, روزی رسا صرف رب العزت ہے. ایک بادشاہ کی تاریخ ہے, 400 وزراء اور مہمان, ان کے لیے کھانا پک چکا تھا اور اس دوران ان کا دشمن آیا. یہ بادشاہ بمان اولاد و 400 وزراء و مہمانوں کے قتل کر دیا گیا اور ان کے اوپر دسترخوان بچھا کر دشمن نے کھانا کھانا شروع کر دیا. 656 ہجری میں یہ پہلا دن ہے جو اسلامی سلطنت ختم ہو گئی, اور وہ جو ختم ہوئی ہے آج تک دوبارہ قائم نہیں ہوئی. یہ وہ اسلامی سلطنت تھی جو پوری دنیا پر, کھانا پکا کن کے لیے تھا اور خواب ہو. الحمدللہ رب العالمین, خوبیاں اور کمالات تو اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے, اللہ اکبر کبیر. علامہ دمیری نے ایک درندے کا ذکر کیا ہے حیات الحیوان میں کہ وہ درندہ سوائے سونے کی کوئی چیز نہیں کھاتا, سونا بھلے مہینے بھر نہ ملے دو مہینے نہ ملے, انتظار کرے گا جس دن کھائے گا تو سونے کی ٹکی کھائے گا. پھر ایک اجدہے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اجدہا سونے پر بیٹھتا ہے, پوری جمبر بنا کر اس اجدہے کے جسم میں سونے کا ٹکڑا پھنستا ہے, وہ اس کی موت کا سبب بنتا ہے, وہ سونے کے لال و جواہر چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اس درندے کے پاس آتا ہے, وہاں آ کے الٹا ہو جاتا ہے. وہ دیکھ کر کے جیسے نور کی دانا چھپتی ہے نا, اسی طرح ہم کا کر کے وہ سونے کی ٹکی کھا لیتا, اجدہا اس کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر اگر کبھی ضرورت ہوئی تو تیرے پاس ہی آؤں گا. تو علامہ دمیری لکھتے ہیں اے رزاق اور روزی پورا کرنے والے, اس کو آپ نے عادت ڈالی سونے کی اور اس کو بیمار کر دیا سونے سے اور اس کو اس کا محتاج بنایا, اس کا کام روانہ کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, کیا خوبیاں و کمالات ہیں اللہ کے لیے جو واقعی پالنہار ہے کائنات کے. الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے اور بہت رحم والے ہیں. کہتے رحمان میں حروف زیادہ ہے رحیم سے, اور یہ قاعدہ ہے کہ فعلان کا صیغہ فعیل سے بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. اس لیے دنیا میں عام و خاص, مومن و کافر, مطیع و منحرف, معاہد و مشرق, سنی اور بدعتی, سب خدا کا رزق خدا تعالی کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن آخرت مخصوص ہے ایمان والوں کے لیے. الرحیم اس واسطے واقع ہے, مالک یوم الدین, وہ مالک ہے روز جزا کے. ہم اس پر کچھ تفصیل کل کر چکے ہیں. لفظ اللہ مخصوص ہے, کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا سوائے اللہ کا. لفظ رب عام ہے, رب المال, رب الدرہم الدینار, رب البیت کل بتایا. الرحمن بھی خاص ہے, قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن. رحیم پھر عام ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ کے علاوہ اور مخلوقات کے لیے بھی رحیم آ سکتا ہے. ابراہیم کہتے یہ ہے اب الرحیم, مہربان باپ. مالک اور ملک اور ملیک تینوں قرآت متواتر ہے, اور اس میں ملک اور مالک دونوں عام ہیں. البتہ ملیک اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے قیامت کے دن کے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے, اس کے تین مطلب ہیں. ایک یہ کہ قائم کرے گا, دوسرا یہ کہ جزا و سزا نافذ کرے گا, اور تیسرا یہ کہ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عبادت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ شریعت میں اس کا ثبوت ہو. اگر شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں بن سکے گی. ثبوت دو طرح ہے, کم از کم طلباء متوجہ رہے, ایک اصلاً دوسرا وصفاً. مثلا نماز اصلا ثابت ہے, وصفا شاید ثابت نہ ہو. اور جب اصلا وصفا دونوں ثابت ہو تو اس کو مسنون اور مشروع کہتے ہیں. مبتدئین میلاد کا جو جلوس نکالتے ہیں اس میں باقاعدہ دو رکعت پڑھنے لگے. کبھی کہتے ہیں یہ اشراق کا وقت ہے, کبھی کہتے ہیں یہ چاش کا وقت ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ نماز ثابت ہے اصلاً, لیکن یہ بدعت ہے وصفاً. یہ ملتزم ہے بے انقیاد المیلاد وما رویت فیہ الصلاۃ. مبتدئین صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. جمہور علماء دیوبند کہتے ہیں صلاۃ و سلام ثابت ہے اصلاً اور بدعت ہے وصفاً. اونچی آواز سے کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یا اذان کے بعد, یہ وصف ہے نا, بسر ملک. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک بدعتیوں کا صلوات و سلام بدعت ہے اصلاً اور وصفاً. کل میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ نہ نبی نے عمر بر سنے ہیں نہ کہے. وہ من الدافع علیہ الزمان لائے کوئی ماں کا بیٹا دکھائے ہمیں, ہم 40 سال سے شور کر رہے ہیں کہ ان الفاظ نبی سے صادر نہیں ہے, صحابہ اور تابعین نے بھی نہیں سنے. تو یہ صلوات و سلام جو بدعتیوں کا ہے یہ اصلاً وصفاً جڑ سے بدعت ہے. یہ بیٹھ کر بھی کوئی پڑھے گا تو بھی غلط ہوگا. حاصل کلام کا یہ دیکھنا. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جن بزرگوں نے کہا کہ یہ ثابت ہے اصلاً اور بدعت ہے وصفاً, ان میں علی القاری صاحب مرقات بھی, ان کی طرف سے عذر, انہوں نے غور نہیں فرمایا. کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ اس کو چیک کر کہ کیا نبی نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے امتی کی حیثیت سے جب میں یاد آؤں, میرا قرب پانے لگے, خدا سے اجر پانے لگے تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, پتہ نہیں اور کیا کیا الفاظ لگاتے ہیں. اس کی ایک تائید ہو گئی ان کے گھر سے. ہے کسی کو پتا ہے کیا تائید ہوئی؟ اس کو انعام دینا چاہیے. کیا تائید؟ میں اس لیے تو بڑے بڑے زلفے پسند نہیں کرتا کہ اس میں علم نہیں ہوتا. زلف تو لڑکی کے اچھے لگتے ہیں. خدے بدے زلف بلا سرا کیا ماتا دکلی معشومان دعا کبھی. طالب علموں نے بال تو پالے ہیں لما جو ماں وفنا سرام کو میں, مگر یہ زلف بازی ہے اس میں جنون کا شعبہ ہے, اس کو کم کر لے تو بہتر ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بریلویوں کی طرف سے میری اس تحقیق کی تائید ہو گئی. وہ کیا ہے؟ سرفرازوں کو رہنے دو, ان کا کام یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کے گھر سے تائید ہوئی. ہاں جی, کیا کہہ رہا؟ مجھ تک سنانا ضروری ہے. کیا کہا اس نے؟ چلو یہ بھی اچھی بات ہے. بیٹھ بیٹھ جا, بہت جدا کر لا کہ میں ایک اور بات کروں. نہیں نہیں, او میرے بھائی, او خدا کے بندو, انہوں نے ان الفاظ میں اور الفاظ ملائے یا نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. اگر یہ الفاظ منصوص ہوتے تو یہ اس پہ یا سیدی ڈالتے. خود ان کو پتا ہے کہ یہ الفاظ ناقص نکلے, اس کو پورا کر رہے ہو. نہیں سمجھتے بات. آج کل وہ الفاظ کو کہتے ہیں بلند کیے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اس میں وہ جگہ جگہ ڈال رہا ہے یا سیدی یا رسول اللہ. یہ میری تائید ہے زبردست کہ اب ان کو احساس ہو گیا جو مجھے 30 سال پہلے تھے کہ یہ الفاظ ناقص ہے اور یہ غلط ہے. اور جب وہ پوچھتے ہیں کیوں غلط ہے, پھر میں کتابوں کے انبار لگاتا ہوں. آپ کو نہیں بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ اتنا ہی سن لیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے. چونکہ سوچتے کم ہیں اور اس کا فتنہ ہونا آپ پر واضح نہیں جیسے مجھ پر واضح. مجھے پتا ہے کہ وہ امت کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے, اس لیے میں نے جز جز پر غور کیا. مولانا سرفراز خان کا اور علامہ خالد محمود کا نہیں کہتا ہوں, وہ علوم کے باہر ہیں. اور رد بریلیت میں اللہ تعالی نے ان کو امامت دی ہے, ہمیں بھی ان سے بہت فیض ہوا ہے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف میرا مطالعہ سب سے زیادہ ہے, تحدیث بن نعمت کے دور میں کہتا ہوں. باقی مولویوں میں اتنا فہم نہیں ہے جو مبتدئین کو اس طرح گھیر سکے جس طرح ادلہ میں یہ عاجز ان کو گھیر رہا ہے. اس لیے اور لوگ کہتے ہیں کہ صلات و سلام ان کا وصفاً بدعت ہے، یہ فقیر کہتے اصلاً وصفاً دونوں بدعت ہے. حال ہی میں علامہ خالد سے میں نے کہا بہت دیر تک خوش ہوتے رہے، فرمایا سبحان اللہ کیا بات کہی، کہا کہیں سے اب ثابت تو نہیں ہوگا. میں نے کہا اطمینان کر، گھبرائے نہیں. میں نے پھر جتنے پاکستان میں ان کے جماعت خانے ہیں اور معبد ہیں ان کے، ان تمام سے میں نے استفتہ کیا ہے، سب تمام کے تمام مبتدئین کے رؤساء سے، کہ یہ صلاۃ السلام جو آپ اذان سے پہلے یا بعد میں یا میلاد کی مجلس میں پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سنت ہے، ہمارا شعار ہے، یہ الفاظ نبی نے زندگی بھر میں وحی سے پہلے یا وحی کے بعد ایک دفعہ صحیح نہیں ضعیف روایت میں ہو چاہیے مجھے. دوسرا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین مجتہدین تک کسی ایک فرد مسلم نے درود شریف کے ارادے سے قبر رسول پر یا ویسے کہیں بھی پڑھا ثبوت کرتا ہے، شکر گزار ہوں. ان سب نے لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت نہیں، میں ملتان گیا اور ان کے غزالی دوران راضی زمان بہکی وقت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی زندہ تھے ان کی خدمت میں، اور انہوں نے بھی تصدیق کی، دستخط تو نہیں کیے، کہ مرکزی جماعت اہل سنت سے مشورہ کر کے دستخط کروں گا، لیکن مجھے کہا کہ یہ نہیں ہے، نص اور اثر کے اندر یہ موجود نہیں ہے. یہ بات 656 ہجری کے بعد اس کی تاریخ ملی، 656 ہجری کے بعد موصل شہر میں اس کی تاریخ مل گئی ہے. تو 655 سال تک مسلمانوں نے اہل سنت کو سنت میں پڑھا. حضرت جی یہ سب سیکھے اور تبلیغی دوستوں کو بتائے، ہمارے لوگ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ وہ اتحاد کے قائل ہے، یہ اس لیے کہ جہل غالب ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے اور اختلافات ہیں یہ بھی ایک اختلاف ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا بدترین اختلاف ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. عبادت بھی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور بغیر اسباب کے بغیر اسباب کے، جس کو مافوق الاسباب کہتے ہیں، امداد نصرت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی. تو عبادت کے لیے تین چار چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس کا اصل کسی نہ کسی شرح میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا وصف بھی معید بالشرح، تیسری بات یہ کہ کرنے والا مسلمان ہو. غیر مسلم کے افعال تو عبادت نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کرنے میں اخلاص ہو. چار نقطے ہو گئے احسن التفاصیل کی طرف سے. ان یکون ثابتا اصلا، وان یکون مؤیدا وصفا، وان یکون فاعله وناشئه مسلما، وان لا یفعل الا لله. یعنی ان یکون مخلصا بعدما کان مسلما. عبادت اس طرح آسانی سے نہیں بنتی، عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات اور اوصاف موجود ہو، کرنے والا مسلمان ہو. ابو طالب نے کتنی نیکیاں کی، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. بخاری شریف میں، کتاب التفسیر میں ہے کہ آپ ان کو مسلمان کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. آپ باہر نکلے، وہ ہے نا ہو تذرفانے، تسیلان دمو آنسو بہ رہے تھے تسلی کے لیے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ایاک نعبد خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایاک نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ان سے مطالبہ کیا اصلاً و اصفاً تو اس دو باتوں پر ادھر سے اعتراضات اس کا خلاصہ سن لیں. بھئی آپ کے ہاں جو درس ہے جو گھنٹے لگتے ہیں جو ٹائم ٹیبل بنائے جو سلیبس بنائے یہ آپ خیر القرون سے ثابت کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ کی جو تبلیغی جماعت ہے اور آپ کے جو بزرگان دین کے سلسلے ہیں نقشبندی چشتی قادری سروندی اور آپ کے جو درس و تعلیم کے ہیئتیں ہیں اس کو دیوبندی سے پوچھتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں سراب کو میں تو آپ اس کو اصلاً مسلم ثابت کر. محقق الاثر امام اہل سنہ مولانا سرفراز خان مرحوم نے المنہاج الواضح میں فردن فردن اس بات کیا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر انوار و برکات سے بھر دے اور توحید و سنت کے مسلک کا جو عمر بھر ایک مسلمان سے پسالار کی طرح دفاع فرمائے اللہ ہمارے حضرت شیخ مرشد کی روح کو معطر و منور بنائے اور ان جیسے وسیع اور راسخ علم اور حقیقت شناسی ہم جیسے ناکار اور قومی عطا فرمائے. لیکن ایک آسان جواب بتاتا وہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے یہ ہمارا شرعی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے برعکس نظام بنائے مثلا دن میں تعلیم نہ دے رات کو مدرسہ چلائے تو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو سہولت ہوگی. ہمارے ہاں اس ترتیب میں بہت فرق ہے کئی ترمذی پہلے کئی مسلم آگے ہیں کسی کسی مدرسے میں بخاری پہلے. تو ہم نے کسی ایک چیز پر اصرار نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے گنجائش رکھی کہ اسی طرز پر اگر کوئی اور شخص اپنے لیے سہولت جانے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح ہماری تبلیغ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے چھ نمبر بتاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ چھ نمبر پر تبلیغ یا ہدایت یا نجات موقوف ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح سہولت ہے. سہولت ایک قاری صاحب بچے کو کہتے ہیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے. دوسرے قاری صاحب بچے کو کہتے ہیں 20 دفعہ تم نے پڑھنا ہے. اس کے لیے دلیل ثبوت کی کیا ضرورت. یہ تو تجرباتی اور انتظامی مسائل ہیں. ہم نے جو سلسلہ قادریہ چشتیہ سروردیہ وغیرہ بزرگان دین کے تسلیم کیے ہیں اس سے عمل میں سہولت ہوتی ہے. ہم نے کسی موقع پر خود ان بزرگوں نے بھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کہا وہ مبتدی و بدعتی و بے دین ہے. ہرگز اس کا مسلک دیوبند سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس شخص کو بھی ہدایت یافتہ کہتے ہیں جو ان سلسلوں میں سے کسی ایک کا بھی پابند نہ ہو. البتہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کیونکہ اچھے لوگ باعمل لوگ قرب اور طریقت کے لوگ تھے. ہم نے سوائے قرآن اور سنت کے کسی راستے کو بھی حتمی جزوی کبھی نہیں کہا ہے. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ان کے علاوہ جو اور اماموں کے ماننے والے ہم ان کو اہل حق کہتے ہیں یا نہیں تو ہم پر اشکال ان کا ایک معصوم اور بےہودہ قسم کے بچے کی طرف سے اشکال ہے. کسی فقی کا اشکال نہیں ہے. وہ بخلاف ہے اس کے کہ ان کے نزدیک جو تیجا چیلم برسی نہ کرے وہ بدعتی اسلام سے خارج, جو قبروں پر چادر نہ ڈالے وہ اہل سنت سے خارج, جو کڑے ہو کر صلاۃ السلام نہ پڑھے وہ سنی نہیں. تو انہوں نے جو اپنے طرف سے یہ پیراگراف بنایا ہے اور لوگوں کو جہنم کے قریب کرنے کے لیے داؤ پیچ لڑے اس سے پتہ چلا ہے کہ ان کے اعمال بدعت کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ کی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں ایک بات صرف یاد رکھیں، عبادت مقدم ہے تین وجہوں سے. ایک تو عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، وہ خالق مالک اور مقصد ہے. دوسرا یہ کہ عبادت بندوں پر فرض ہے، الفرض کالقرض. اور تیسرا یہ کہ عبادت ذریعہ تقرب ہے. آپ جب کسی کو راضی کرتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ احسانات کرتے ہیں، ان کی بڑائی بزرگی بجا لاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میری یہ مشکل ہے، اس کے حل کرنے میں آپ میری مدد فرمائیں. یا دم کسی کے گھر پہ جا کے آپ نہیں کہہ سکتے، وہ کہیں گے جاؤ میں نہیں کر سکتا. آپ موقع محل حالات احوال دیکھ کر ایسی اچھی گھڑی نکالتے ہیں جس میں وہ خوشی سے آپ کی مدد کر دیں. تو عبادت مقدم ہے اور استعانت اس کا فرع ہے. اب دیکھو جو بدعتی بزرگان دین مرحومین سے امداد مانتے ہیں تو پہلے ان کی عبادت کر دیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پہ گنبدیں بناتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر وغیرہ دیتے ہیں، بعض دن ان کے مقرر کیے کہ جی یہ ان کا عرس ہے، اس دن وہ دنیا میں تشریف لائے تھے یا اس دن وہ فوت ہوئے ہیں، لہذا ہم جب اس طرح ان کا دن منائیں گے، لنگر دیں گے، نفل پڑھیں گے، ان کے فضائل مناسب پر تقریر کریں گے، وہ خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کے ہماری مشکل حل کریں گے. تو جو طریقہ اللہ تعالی کے پوجنے کا سورت فاتحہ میں ہے، بدعتیوں نے وہی طریقہ مخلوق کے لیے استعمال کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ اعتقاد سو کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے قرآن فہم بھی ان سے سلب ہو چکا ہے. یہ نہیں فرمایا نعبدک و نستعینک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگ، فرمایا ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی عبادت کریں گے، وہ ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور آپ کے علاوہ نہ کوئی مستعان ہے. چونکہ یہ مسئلہ توحید کے سامنے روح کا درجہ رکھتا ہے اور اس پر ہم پورے قرآن میں مختلف زاویوں سے کلام کریں گے، اس واسطے اس وقت اس پر مزید بحث نہیں کریں گے، صرف علماء اور طلباء کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. خواجہ عبید اللہ احرار ایک بزرگ گزرے، مشہور ہے کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ امام بخاری سے زیادہ ہے. امام بخاری کے پاس کل احادیث 6 لاکھ تھے اور خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس 9 لاکھ تھے. خواجہ عبید اللہ احرار نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کس پائے کی کتاب تھی؟ اندازہ اس سے لگا رہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن قیم نے اس کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا ہے مدارک السالکین فی شرح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا عظیم مقام ہے، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ خداوند تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ باہر ہمارا عقیدہ اور عمل عین اس کے مطابق ہے. ممکن ہے مبتدئین بھی نماز میں یہ پڑھتے ہو. لیکن وہ جیسے طوطے کو سکھایا گیا تھا نا کہ طوطے کہیں بلی تجھے نہ کھائے, اتفاق سے بلی ہے اس کے ناک خریدی ہے, کسی بلی نے اس کو پکڑ لیا اور اس دوران میں وہ نعرہ لگا رہا تھا میں توتی پشو دی نکری کو, طوطے کہیں بلی آپ کو نہ کھایا, جب پشوخ لکے گرفتار اور روانہ ہو پشو تو چلو والے آئی سوان در پسے آئی نئے طوطے سے فتح داشتا, ہر کے استاد ہمارا مفت بیان نہیں کو نہ نام دوست. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا یہ اسلامی عقیدہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا ایک سرکش جن آیا اور میری طرف شعلہ پھینکنے لگا آگ کا ٹکڑا, تو حضرت فرماتے میں نے اس کو گرفتار کر لیا پکڑ لیا. لیکن حضرت کا جملہ کیا عجیب ہے, آپ کہتے ہیں فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ, دورے والوں کو کہہ چکا تھا میں نے تو ہی یہ نہیں فرمایا میں نے پکڑا, یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے, ایک جگہ بھی نہیں ہے.
حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی پکڑنے, فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ.
یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ موحدین کے منہ وہ بھی لال و جواہر پھینکتے ہیں, ان سے بھی ایسے جملے نہیں نکلیں گے جو اللہ کی عظمت کے خلاف. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ ابو رافع تاجر و اہل شام حضرت کے حکم پر عرس کو قتل کرنے گئے تھے, اور بڑا طویل واقعہ ہے, ڈیڑھ صفحے میں بخاری شریف مغازی میں, اور بڑی مشکلوں سے اوپر چڑھے مکان میں, سیڑھیوں سے گرے بھی, ٹانگ بھی ٹوٹ گئی, لیکن کام کر گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی یا آپ کو اطلاع بھیجی تو ان کو کہا قتل اللہ عدو ہوا کا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ کے دشمن کو قتل کر دیا, یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قتل کیا, حضرت نے بھیجا تھا, دعائیں دی تھی. لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اتنی بڑی قدرت, اتنا بڑا کارنامہ مخلوق کہاں کر سکتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, لا الہ الا اللہ. امید ہے ان باتوں سے آپ کا ذہن اور دل و دماغ روشن ہو جائے اور آپ توحید کی لذت و حلاوت پائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا, بادشاہان شوقین ہوتے ہیں, فرصت کی گھڑیوں میں باہر جا کے شکار کرتے ہیں, اب تو وہ شہروں میں شکار کر رہے ہیں تو بینکوں کا اور ملک کا جو پیسہ تھا وہ سارا لوٹ رہا ہے. پہلے والے بادشاہ امانت دار, دیانت دار, عفیف, پاک دامن ہوتے تھے. شکار کے پیچھے بادشاہ دوڑا, فوج, وزیر, سفیر, مشیر سب کہیں رہ گئے, بادشاہ سلامت ہر چیز میں آگے ہوتا ہے, اور ہمارے ملک کے بادشاہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں, لوٹنے میں آگے ہوتے ہیں, بےمانی کرنے میں, پلیتی کرنے میں بہت آگے. بادشاہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں, نہ کوئی فوجی ہے, نہ وزیر ہے, کوئی طرح طرح بادشاہ گھوڑے پر سوار آگے نکل گیا. قریب میں پہاڑ کے نیچے ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے. اس زمانے میں بزرگان دین جنگل اور دشتوں میں جا کے جھونپڑیاں بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس زمانے کے جاپانی بزرگ ٹرسٹ بنا کر کے لوگوں کو کہتے یہی پیسے لاؤ, آپ کے پیسے ہم بانٹ دیں گے, ہم بہت زیادہ بڑے بڑے, بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, پردئی پیسے تقسیم ہے خام وہاں پبر دو گلو ٹھنا چاہیے. یہ فرق آ گیا ہے زمانے, بادشاہ سلامت
اندر گئے فقیر کو سلام دیا, فقیر نے وعلیکم السلام بادشاہ سلامت کا اکرام شروع کر دیا. ارے تشریف رکھے مٹکے میں رات کا باسی ٹھنڈا پانی تھا, کلندر نے ایک جام بھر کے بادشاہ کو پلایا. بادشاہ بہت پریشان تھا, کافی دیر کا دوڑا ہوا تھا, پیاس لگی تھی, پیا پھر ایک اور پیے ایک اور پیے. اتنے میں لشکر پہنچ گئے پیچھے سے, وزراء سفراء بڑے بڑے مندوبی درباری لوگ لشکر کے لشکر آ گئے. بادشاہ نے کلندر کو کہا اس فقیر کو کہ یہ سامنے جو شہر ہے یہ میرا ہے, میں اس کا مالک اور بادشاہ ہوں, کبھی وہاں آئیے سب کچھ ملے گا. فقیر نے کہا دیکھا جائے گا, ماہیچ ندارے مغمے پیچ ندارے, لنگے زیر لنگے کے بالا, نے غمے دزد نے غمے کالا. ایک بادشاہ نے ملنگ سے پوچھا آپ میری خوشامد کیوں نہیں کرتے, آپ میرے سامنے بھوکا کیوں نہیں بنتے. اس نے کہا میں نے اپنے پیٹ کو چھوٹا رکھا ہے, اتنے سا ٹکڑا ملتا ہے وہ کھا جاتا ہوں دو تین دن میں, مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو شیخ سعدی ان کی طرف سے کہتا ہے ہر کے نان از عمل خویش پورت منت ہاتھ میں تعین پورت. یہ جو پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا, اس میں پھر پوری کراچی تمام زمینیں اسلام آباد کے پلاٹ وزارتیں سب اندر آ رہی ہے. وہ پیٹ ہے کیا تماشا ہے, اوباما کا بخشا ہے سب اس میں آ رہا ہے. پیٹ چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہر کے نان از عملی خویش خورت منت ہاتھ میں تعین برت. آہا کیا بات ہے. بادشاہ سلامت بمان لشکروں کے شہر کی طرف واپس ہو گیا. کئی مہینہ دو مہینے تین چار مہینے گزرنے کے بعد ملنگ بادشاہ اپنے کسی کام سے شہر گیا, کوئی گدڑی خریدنا کوئی سوئی خریدنا کوئی کام وام بندوں کے ہوتے ہیں. اچانک دیکھا ایک جگہ بہت ہی پھول اور کیاریاں باغات اور لے لہاتی ہوئی کھیتیاں اور زبردست محل. مجھے یہ کیا ہے, کہا یہ شہر کے بادشاہ کا گھر, اس زمانے میں اس کو کہتے تھے محل سرائے. کون سا بادشاہ, پتہ چل گیا کہ وہی بادشاہ ہے. ملنگ بادشاہ کو ایسا خیال آیا کہ چلو آیا ہوں کوئی کام تو ہے ہی نہیں مجھے, بادشاہ سلامت سے السلام علیکم کرنے میں کیا حرج ہے, نقصان تو حرص اور تمے میں ہے. تو گیٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے, کلندر آیا ہے. انہوں نے کہا تو بادشاہ ملنے آتے ہیں اور پہلے سے وقت ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کہہ دیں, اگر بادشاہ نے نہیں بلایا تو میں جا رہا ہوں. ان میں سے کوئی اچھا آدمی تھا, وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا دروازے پر باہر ایک ملنگ کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ. نیک بادشاہ تھا رحمدل مخلص محسن نظام, فون لے آؤ, وہ تو میرا خاص دوست. تمام حملہ آگے کلندر بادشاہ کو چلے. بادشاہ سلامت نے بغیر روک ٹوک کے اجازت دیے کہ آپ آئے. کلندر بادشاہ جس وقت اندر داخل ہوا محل سرائے میں, بادشاہ اپنے شاہی جاہ و جلال کے تخت سے نیچے اترا ہوا تھا اور مسلح قبلہ رخ بچھا ہوا تھا اور نماز پڑھ کر کے اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے. نمازوں کے بعد دعا مانگنا 1400 سال سے محفوظ عمل ہے. نمازوں کے بعد دعاؤں کا انکار بدعات میں سے, بے دینوں کا طریقہ ہے. انفرادی اور اجتماعی کی بحث علیحدہ مسئلہ ہے. نفس دعا کا ثبوت جو مجھ سے دورہ پڑ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک باب کیا قائم کیا, باب الدعاء فی الصلاۃ, تو پھر دوسرا باب کیا ہے, باب الدعاء بعد الصلاۃ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کی یہ بات انتہائی کمزور ہے کہ جہاں بھی حدیث میں دعا آئی نماز کے اخیر میں مراد ہے, بالکل غلط. بخاری سے ناواقفیت. نماز کی دعائیں علیحدہ ہیں قبل الصلاۃ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد من حیث الحاجات دعائیں مانگنا یا من حیث الاذکار مانگنا، دونوں طرح سے. اور جب دعا مانگی جائے گی، جیسے میں ثابت کر رہا ہوں اور میں اس کو مان رہا ہوں اور میں نماز پڑھاتا ہوں، تو جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو لوگ بھی اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں مانگ رہا ہوں تم صبر کرو، بھی تم نہیں مانگنا، پھر تم مانگو تم نہ، یہ تماشا کوئی بناتا ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں الہیئت الاجتماعی الاتفاقی. ہیئت اجتماعی ہے لیکن اتفاقی، اس لیے بغیر کراہیت کے بلکہ اقرب الی الاستحباب ہے. جو نمازوں کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں وہ اہل حق ہے، اور جو ان دعاؤں کا انکار کرتے ہیں ان پر اہل باطل اور اہل بدعت ہونے کا شبہ ہے. قسم جو دعا نہیں ہے، جیسے جنازے کے بعد، وہاں صراحت ہے مرقات جلد 4 کتاب الجنائز 164 صفحہ، علی القاری لکھتے ہیں لا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة. صاف لکھا لا يدعو. نمازوں کے بعد پوری امت میں سے 3 آدمیوں کے علاوہ، ابن تیمیہ، ابن قیم اور غرناطی شاطبی صاحب الاعتصام، ان 3 آدمیوں کے علاوہ پوری امت محمدیہ میں کوئی ایسا قابل اعتماد فرد نہیں گزرا جس نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی یا اجتماعی دعا کو منع فرمایا. تدریب میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ بعد الصلاۃ دعا برفع الیدین، اس میں 20 کے قریب احادیث موجود ہیں. والمسلۃ طویلۃ الذیل فی محلہا، جو تفصیل دیکھنا چاہے وہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب استحباب الدعوات بعد المکتوبات ملاحظہ فرمائے. لا الہ الا اللہ ایاک نعبد ویاک نستعین. تو بادشاہ سلامت دعا مانگ رہے تھے بہت عاجزی کے ساتھ، جب دعا سے فارغ ہوئے ملنگ بادشاہ کے لیے اٹھے، بغل گیر ہوئے، بہت خوشی ظاہر کی، شکریہ ادا کیا آنے کا، اور تواضع علیک سلیک کے بعد کہا کہ مانگ گئے جو مانگنا، جو مانگنا ہو مانگ. ملنگ بادشاہ نے کہا مانگنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے. میں جب یہاں آیا آپ ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے تھے؟ ہاں دعا مانگ رہا تھا. کہا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیا مانگتے؟ کہا ملنگ بادشاہ اپنی خیر، بال بچوں کی، سلطنت کی، دشمنوں پر فتحیاب ہونا، کہیں شکست نہ کھانا، ملک میں بغاوت کا نہ ہونا، فوج اور درباریوں کا وفادار رہنا، ان سب کے لیے ہر لمحہ دعائیں مانگی جاتی ہے. تو ملنگ بادشاہ صحیح معنوں میں ملنگ بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کوئی بادشاہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے بادشاہ محتاج ہے، تو پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، ایسے سے نہیں مانگوں گا جو خود محتاج ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر اڑ رہے تھے، اور نیچے چیونٹی نے اپنی قوم قبیلے کو کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان کے جاہو جلال کے ساتھ لشکر دوڑ رہے، پیروں میں کچلنا دے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. چیونٹی کو پتا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر لائے شورون، لیکن بڑے بڑے اعلی حضرتوں کو پتہ نہیں ہے کہ مخلوق غیب دان نہیں ہو سکتی. افسوس ان کا علم کہتے یہ مجدد میں حاضر ہے، مجدد جہالات حاضر ہے. لا یشعر، سلیمان کے اوپر کہہ رہے تو نہیں جانتے، ان کو صرف وہ پتا ہے جن کو دیکھ لے، جو ان کے علم میں نہیں ہے ان کو نہیں جان سکتے. سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی سی ننی سی مخلوق کی بات بڑی پسند آئی، فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت مسکرائے ہنستے ہوئے، وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ارے سلیمان آئے چونٹی سے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ سلینی ما شئتی، مانگے جو مانگنا ہو کیا چاہیے، میں تو بادشاہ ہوں بحر بر. چونٹی نے کہا زد لی رزقی، میری روزی بڑھا دے. سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ مخلوق نہیں کر سکتا، رزق اللہ کے ہاتھ ہے. کہا زد لی اجلی، پھر میری عمر بڑھا دے. سلیمان نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو چونٹی نے کہا لا اسألک ثالثا، تیسری چیز مجھے نہیں چاہیے. سارا جہان کی نعمتیں دو چیزوں میں، ایک تو حیات ہو، زندگی ہو، برکت ہو، اور رزق ہو، ضروریات کی کفالت و حفاظت و شان کے ساتھ. تو چونٹی نے سلیمان کو کہا کہ جس کے اختیار میں نہ رزق کا بڑھنا ہو نہ عمر کا بڑھنا ہو، اور وہ کہے کہ بادشاہ ہو اور میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے الفاظ اور کہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا ایسے بادشاہ کو شرم نہیں آتی جو اپنے آپ کو بادشاہ کہے اور کسی ایک مخلوق کی کیا اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، ایک دن ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتا، اور رزق کا ایک دانہ نہیں بڑھا سکتا، تو کس چیز کا بادشاہ ہے؟ تفسیر روح المانی میں ہے. اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے دیا دربار میں، سر نیچے ہوتا تھا اور کندھے اوپر ہوتے تھے، بالکل سادہ. اما درباریوں کو بڑا صدمہ ہوا، وزراء اور شرفا بڑے خفا ہوئے، یہ حضرت کا سر ہی نہیں اٹھ رہا، صرف کندھے نظر آ رہے ہیں، سر میں رہ سکی تو گی میں رہ رہے. تو جن اور انس اور ان کے افسران ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت کیا بات پیش آئی کہ آپ کا تو بالکل سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے؟ فرمایا اخفضتنی نملتن، چونٹی نے سر جھکا دیا ہے، میرا سر اٹھنے کا قابل نہیں، بے بسی اور عجز ہے. رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، وہ بادشاہ ہے جس نے خدا کو کہا ایسی سلطنت دینی ہو تو صحیح طرح دے، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے چھینتے رہے پاکستانیوں کی طرح. آئی سوال ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے، تو پھر اس مدد میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، اور اس عبادت کے لیے سب سے اہم مرحلہ وہ ہدایت کا ہے. ہدایت کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ و طریق ہے، صرف سمجھانا اور رہنمائی کرنا، یہ اللہ نے انبیاء علماء صلحاء کو دیا ہے، ہم تو رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کسی کے دل میں اتار نہیں سکتے. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نم، کوئی مانے یا نہ مانے، جو ہدایت اور علم اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم بڑے ڈنکے کی جوڑ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اور توفیق عطا فرمائے، اخلاص اور احسان کے ساتھ اعتدال کے منہج پر قائم رکھ کر، اور اپنے بزرگ اور اپنے مشائخ کے طرز حیات پر، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا. ویرحم اللہ عبداً قال آمینا.
لا الہ الا اللہ اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہماری رہنمائی فرمائیے صراط مستقیم کی طرف. تو ایک تو ہدایت کی قسم ہے المرحلۃ الاولی من الہدایہ هو ایراق الطریق والابلاغ والارسال انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے پیغمبر سیدھے راستے کی رہنمائی تو آپ کر رہے ہیں. لکل قوم ہاد ہر قوم قبیلے کی طرف ہم نے رہنما بھیجے. ہر قوم ہندوستان میں 17 یا 13 انبیاء علیہ السلام آئے. اکثروں کے نام میں گل باز گل گل باز گل خان خان گل گلزار. یہ ہندوستانوں کے نام ہے, یہ پٹھانوں کے نام نہیں ہے. گل احمد مل 19 ملوں کا مالک, وہ کوئی پختون ہے, وہ دراجی کا رہنے والا ہے, گودرے کا ہندوستانی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونوں کے نام. پختونوں میں یہ کمال ہے کہ وہ انبیاء کی عزت پر جان دیتے ہیں. چونکہ یہ مبارک نام ہے اس لیے پٹھانوں نے بھی رکھے والحمدللہ الہ. یہاں ایک استاذ تھے, پہلے وہ ایک بڑے دارالعلوم میں استاد رہے تھے. ان کا اصل نام تھا زیارت گل. دارالعلوم والوں نے ان کا نام بدلا اور رکھا عبد الحق. عوام کا یہ خیال ہے کہ عبد الحق اور شمس الحق اور نور الحق اور بدر الحق اور فلان الحق اور رب الحق اور یہ کوئی اچھے نام ہے, مانا کے اعتبار سے اچھے. تو تفسیر کے اندر پڑھاتے ہوئے میں نے کہا کہ زیارت گل تو پیغمبر کا نام ہے, لیکن عبد الحق نام کا کوئی پیغمبر نہیں ہوا. ہاں محدثین کے ہیں, اولیاء اور اچھے لوگوں کے ہیں. مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اتنے بڑے دارالعلوم نے ان کا نام بدلا ہے, آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ دارالعلوم بڑا ہے یا دارالعلوم دیوبند بڑا ہے؟ تو اس نے کہا دارالعلوم دیوبند. میں نے کہا سند میں زیارت گل لکھا ہوا. اس واقعی بڑے دارالعلوم نے نام نہیں بدلا ہے, بلکہ ان کو پتہ تھا یہ کہ یہ نبی کا نام ہے. اگر نام نبی کا ہو اور آدمی غبی ہو تو برداشت نہیں کر سکے. نام نبی کا ہے مگر اس کا مسمی غبی ہے, نالائق ہے, نام برباد کر دے گا. میرا نام ایک استاد نے رکھا تھا ریاض الحق. میں بڑا خوش تھا کہ آج سے میں ریاض الحق ہو گیا. وہ ہمارے استاد تھے, سرانکوں پر ہمارے تاجدار تھے, خیر خواہی میں تبدیل کیے تھے. اور دوسرے استاد ہمارے, یہ استاد مختصر المانی کے تھے, ہدایہ اول میں فقی العالم مفتی اعظم پاکستان حضرت الشیخ استاد المکرم مولانا مفتی ولی حسن تشریف تھا. کون کہاں داخل ہو گیا, کون آ گیا, ریاض الحق کدھر سے آیا؟ لڑکوں نے کہا جی زرولی کا نام تبدیل کر دیا اور ریاض اللہ کا رکھا. انا للہ و انا الیہ. کیوں؟ میں نے کہا جی زرولی خان کو بھی مانا ہی نہیں کر لے. زرولی جامع الدین و دنیا. اور ریاض اللہ رہنے دو, مشقت میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے. میں نے کہا جی اپنے قلم سے کاٹ رہے تھے, حضرت نے اپنے قلم سے کاٹا اور واپس زرولی خان لے لیا. خیر بعد میں جب اخسر العلوم بنا, حضرت کا نام دار الحدیث میں لکھا ہے, تو مجھ سے پوچھتے تھے کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں. کہا مجھے دعا دو, تم تو نام میں دعا کرتے تھے مولانا بدیع الزمان کی بات ہوتا. اب مجھے دعا ہے کہا ریاض الحق نام رکھتے تو چندے کا پاٹ بک پاٹر بک اور ایک تھیلا ہاتھ میں ہوتا, اس سیٹوں کے دروازے پہ مولوی صاحب آئے تو ایسا نہیں چل رہا ہے. طالب علم بھوکے بیٹھے ہیں. جی فلاں جگہ جو ہے نا سیٹ صاحب ہے. کہ آپ یہیں پڑھاتے رہو بیٹھے رہو, سارا جہان آپ کے دروازے پر آئے گا. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی قبر نور سے بھر دے اور ان کا نافع علم ہمارا ذریعہ نجات بنائے. اس سے پتہ چلا کہ ہر استاد بھی استاد نہیں ہے, ہر استاد ہر علم کا استاد نہیں ہے. بعض اساتذہ ایسے ہیں جو جمیع علوم کے مائر ہوتے ہیں. بعد میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے, بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, میں ہاتھ پیر دبا رہا تھا.
کہتے ہیں زر علی خان نام کے 17 محدث فقی اور مجدد گزرے ہیں. معلوم ہے
میں نے کہا شفائع اور نعمانیہ دیکھ لی, میں نے غلط منگوا لی نام دے دی. بہت اچھا بہت اچھا بہت ہے. وہ طالب علمی کا سوال ابھی تک دماغ میں ہے, خیال آیا کہ اب ان کو دلائل دے دیں. کہا وہ الشقائق النعمانیہ اس میں کیا لے دیکھ لیا. میں نے کہا زر علی خان نام کے 47 آدمی مل گئے. کہا اچھا بہت خوش ہو گئے. جامع الدین و دنیا, بس مناسبت اتنی کافی ہے کہ ایک استاد نے منظور کر لیا. اللہم لک الحمد و شکر. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں, ہندوستان سے مراد پورا ہند ہے, سری لنکا بھی اس میں شامل ہے, سیلون و سرندیپ بھی شامل ہے. نزل آدم بہ ہند, ہند ہے وہ, اب مستقل ملک ہے. اب یہ سندھ میں ایک جگہ ہے جہاں یہ بڑا ایگریکلچر کالج ہے, ٹنڈو جام. ٹنڈو جام کہاں ہے؟ ٹنڈو جام
وہ کالج وہاں ہے زراعت. نہیں میں یہ پوچھتا ہوں وہ بڑا کالج زراعت کا ٹنڈو جام ہے. یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے, قصبہ ہے بیرانی. بیرانی اس بیرانی میں ابو ریحان البیرونی پیدا ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا. اس وقت جو دنیا تھی اس میں سارا گھوما ہے. اس کے الفاظ سنو ذرا عقل آ جائے گی. وہ کہتے ہیں ولد تو بقریہ بیرانیہ وہی قریہ من قرا سندھ وسندھ ناحیت من نواحی کابل. کابلیوں کا جب زور تھا کہتے ہم سندھ لے لیں گے اب آرام سے بیٹھ. کہتے میں بیرانی میں پیدا ہوں, یہ سندھ کی ایک بستی ہے اور سندھ کابل کا ایک حصہ ہے. اتنی بڑی سلطنتیں ہوتی. دیکھیے ابو ریحان البیرونی کا سفر نامہ. ایک سفر نامہ اس کا نہاریا ہے, ایک سفر نامہ اس کا لیلیا ہے. وہ لکھتے ہیں میں ایک ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں سیاہی نہیں ملتی لکھنے کے لیے, لیکن پانی سیاہی ہے اور ہم پانی سے لکھ رہے ہیں اور وہ سیاہی کا کام کر رہا ہے. اس کا ایک نسخہ ہمارے مخلص دوست قاری احسان صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اصلی نسخے سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے مجھے لا کے دیا ہے. اسی کا حوالہ آج دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ولدت بالبیرانیہ وہی قرية من قرى سندھ وسندھ من نواحی کابل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے سنا تھا کہ مولانا موسیٰ خان نے ابو ریحان البیرونی پر کچھ لکھا ہے, لیکن بعد میں حضرت نے معذرت کر لی کہ ارادہ تھا لیکن نہیں لکھ سکا. تو ان کا سفر نامہ قدیم, بعد میں جو مترجم ہے وہ جدید ہے, قدیم عربی اور فارسی میں ہے. وہ میں نے حضرت کو پیش کیا تھا الحمدللہ. ابو ریحان البیرونی اس کی قبر غزنی میں ہے. وہاں ایک حکیم سنائی کی قبر کے راستے میں ایک غیر آباد جگہ ہے شہر سے متصل, وہاں پر ان کی قبر ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی. بورڈ لگا ہوا تھا ابو ریحان البیرونی, دنیا اسلام کا بڑا سائنسدان اور مورخ اور جغرافیہ کا مرتب. طالبان حکومت کی ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ کم از کم یہ جگہ صحیح کر لو, قبر نہ صحیح. یہ دلالت شرعاً جائز ہے کہ یہاں وہ مدفون ہیں اور ان کے احوال قیمتی باتیں ان سے متعلق, تاکہ سیاح اور آنے جانے والے زائرین کے علم میں
اور تحقیق میں اضافہ. اللہ اکبر. بہرحال روئے زمین پر آسمان کے نیچے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انس آباد ہو، انسان آباد ہو، اور ان کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے انبیاء اور مرسلین نہیں بھیجے ہو. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کی تشریف آوری، آپ کی شریعت، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن، آپ کی سنت فقہ، قرآن و سنت کا نچوڑ قیامت تک کے جن اور انس کے لیے کافی ہے. اس لیے کسی نئے رسول و نبی کی ضرورت نہیں. مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو امام الاثر محدث کبیر فقی العالم آیت من آیات اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خاتم النبیین اور ان کے شاگرد خاص مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ختم نبوت کامل، یہ انسائکلوپیڈیا ہے مسئلے کے تمام اطراف پر قابل کفایت اور کافی و شافی تصنیف ہے. لا الہ الا اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف. تو ہدایت ایک تو یہ ہے کہ راستہ بتا دیا جائے، علماء دین کا کام راستہ بتانا ہے اور تبلیغی بھائی وہ راستہ بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. وہ پہلا مرحلہ ہے، کم از کم مسجد لے آتے ہیں، نماز اور مسجد سمجھا دیتے ہیں. حضرت اقدس فقی الامہ قافل حق کے آخری سالات حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اعلی اللہ و مقامہ فرماتے تھے کہ تبلیغیوں کا شکر ادا کرو کہ وہ لوگوں کو پکڑ کے آپ کے پاس لا رہا ہے. اب آپ ان کو قرآن پڑھائے، سنت پڑھائے، فقہ پڑھائے، کم از کم ہمیں بازار اور منڈیوں سے بے نیاز کر دیا، وہاں وہ جاتے ہیں، آپ آرام سے رہے، آپ تبلیغیوں کی سرپرستی کریں، ان کو دعائیں دیں، کبھی کبھی لوگوں سے کہے کہ بیٹھ جاؤ، یہ مہمان آئے ہیں، یہ روٹی سالن کے لیے نہیں آئے، آپ سے دینی باتیں کر رہے ہیں. سب سے بڑا احترام یہ ہے. کسی کسی وقت جب موقع مناسب آپ بھی بیٹھ جائیں، رہنمائی کریں، کوئی کمزور بات کو غلط بات میں بنا کے طریقے سے اپنا سمجھ کے خیر خواہی کے علاقے سے مسئلہ اس طرح. وہ پرائے تھوڑے ہی ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، وہ ہماری بات مانتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور محلے کے لوگوں کو، دینی مدرسے کے طلباء کو کبھی کبھی کہے، روز نہیں، کیونکہ روز ان کے لیے ممکن نہیں، تو یہ بڑے دور سے جماعت آئی ہے، آج فلاں سے فلاں وقت تک جامعہ کے طلباء بھی ان کی خدمت میں رہے اور ان کی باتیں سن لیں. الحمدللہ. آپ سرپرستی کریں گے ورنہ یہ دیوبندیت کے منافی حرکت ہے، اپنے لوگوں کو نہ پہچاننا. یہ جو جامعہ میں ظہر کے بعد تبلیغ ہے، یہ طالب علموں کی تبلیغ ہے. یہ وقت ذرا بڑا ہے، اس وقت ان کا گھنٹہ دیر سے لگتا ہے، تو نماز ظہر کے فوراً بعد طلبہ جمع ہو کر ایک لڑکا کھڑے ہو کے تبلیغ کے ساتھ، جس کو یہ لوگ فضائل اعمال کہتے ہیں، وہ پڑھ کر سناتے ہیں. اس کا پڑھنے والا لازمن طالب علم ہوگا اور طلبہ بیٹھا کرے اس میں. رات کو ماننے والے کرتے ہیں، وہ ایک طرف ہوں گے، ساری مسجد آپ کے مطالعے تکرار کے لیے انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے، وہ آپ کے وجود پر، تعلیم پر، آپ کے نصاب پر، آپ کے تعلم اس کے سلسلوں پر فخر و شکر کرتے ہیں. وہ ہمارے لوگ ہیں، محلے میں ہماری بہت بڑی پشت و پناہی ہے. الحمدللہ. ہر سر زمین پر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ تبلیغی جماعت آئی ہے، آپ ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی خدمت میں جائیں. میں مولانا بھائی عبد الوہاب کی خدمت میں گیا،
انہوں نے عجائب واقعات سنائے کہ کئی ملکوں میں ہمیں دقت گرانی تھی. اتفاق سے مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے تھے وہاں, اور مفتی صاحب سے ہم نے عرض کیا, مفتی صاحب نے وہاں کے بادشاہ سے بات کی, انہوں نے عام اجازت دی. یہ لوگ تو کچھ کہتے نہیں نہ کچھ مانتے, اپنے مسلمانوں سے دینی باتیں کرتے ہیں, آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں لگائے, آپ نے کہہ دیے, اطمینان ہو گیا.
اور افریقہ کے بعض جگہوں میں بتایا کہ وہاں ہم پر پابندی تھی, وہاں حضرت مولانا یوسف بنڈوری صاحب ختم نبوت کے سلسلے میں تشریف لائے, کہا حضرت کو پتہ چلا, بڑے مرکزی جامع مسجد میں بیان فرمایا تبلیغ پر, تو اس کے بعد ہر جگہ ہی جانا تھا.
آپ اپنے علم کو پختہ رکھیں اور اپنے مسلک کے تمام لوگوں سے بہترین روابط رکھیں. کوئی کم اچھا ہوگا, کوئی زیادہ اچھا ہوگا, پندرہویں صدی ہے, جہاں اس میں توحید سنت دیوبندیت اور حقانیت پائی جاتی ہے وہ ہمارا سالار جرنیل, ہم یقیناً ان کا احترام کریں گے, ہماری ذات سے ان کو فیض پہنچنا چاہیے. غلطیاں کون نہیں کرتا, طلباء کم کرتے ہیں, مولویوں سے کم غلطیاں ہوتی ہیں, پیرانے طریقت سے کیا فساد مچا ہے. تو اگر تبلیغی بھائیوں سے جو عوامی جماعت ہے کچھ اٹک بیٹک میں اور بولنے میں کمی کوتاہی ہو گئی تو محتاج اصلاح ہے, اور وہ اصلاحات کی جماعت, وہ صرف اطلاعات کی جماعت نہیں ہے. بلکہ جب آپ کہیں طاقت میں ہو, توانائی میں ہو, امام خطیب ہو, محلے کے مضبوط انسان ہو اور جماعت آئی ہے, ایک وقت کی دعوت ملنی کرے, بہترین دعوت کرے, پہلے عزیز صاحب کی اجازت لے لے, ملاقات کرے اور ان کو تسلی دے, خوش آمدید کہے, بہت خوشی ہوئی, اللہ آپ کو خیر پھیلائے, احسان ہے آپ کا, اب ہماری فکر کرنے کے لیے ہمارے محلے میں جماعت لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد اسے کہے کہ آپ کو کب سہولت ہوگی کہ میرے ساتھ مل بیٹھ کر, یا آپ کہیں تو یہی لے آؤں, کھانا پکا کے لاؤ. انفق انفق علیہ, پیغمبر نے خدا کی طرف سے کہا, حدیث قدسی ہے, خرچ کرو تو خزانے ملے. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, ایسا نہ ہو کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. مولیان بولے ذلیل و خوار دی ددئی نے سو خیر نمو, نہیں پہچان لو اپنے لوگوں. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مکے والوں کی دعوت کی تھی وہ تبلیغ کے لیے, تمام قبائل کے سرداروں کو, ذمہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کیا. عرب دستور کے مطابق جب کھانا کھایا گیا تو سب نے کہا ہمارے ذمہ کیا کام ہے. آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, جو کلمہ میں لے کر کے آیا ہوں یہ پڑھ لو. انہوں نے کہا یہ بات کرنے کی تھی جو آپ نے کر دی. دیکھ یہ عقل دے کے ذرا, بدتی لا الہ پڑھتا ہی نہیں, ان سے زیادہ شرک کرتا ہے, اس کو لا الہ سمجھ نہیں آتا. وہ سمجھدار کتنے تھے, انہوں نے کہا اگر یہ کلمہ پڑھ دیا نا تو پھر یہ بت بت مندر وندر کوئی چیز نہیں چاہیے, سب ختم. یہ ہوتے تو کہتے نہیں, کلمہ بھی پڑھیں گے, چادریں بھی چڑھائیں گے, قبرستان جا کر کے مردوں کو چومیں گے بھی, ان سے مدد بھی مانگیں گے. ان کا کلمہ شرک والا ہے. اور مکے کے کافر اور مشرکوں نے کہا نا نا نا, یہ کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کا پوجا, ان سے مانگنا, اس کی عبادت کرنا, سب ختم ہو جائے. کافر تو تھے وہ مشرک, لیکن عربی دانی پر آفرین ہے, آفرین. بس لا الہ سنتے ہی لڑ پڑتے تھے, یہ کیوں گے, کیا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے, راستہ بتانا, رہنمائی کرنا. راستہ بتانا, رہنمائی, تو آپ نے ہمیشہ ہی سنا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں. طالب علموں کو کیسے راستہ بتایا جاتا ہے, ان کی مدد کرے, ان کا تعاون کرے. مسافروں کو کیسے راستہ بتایا جاتا ہے, ان کا احترام کرے. محتاج اور مسکین کو کیسے راستہ بتایا جاتا ہے, ان سے پوچھو کیا چاہیے, کھانے کی ضرورت ہے اس کے پیسے دے, کپڑا نہیں ہے تو یہ لے اپنے لیے کپڑا سلوائے, کہیں دور جانا ہے کہ یہ میری طرف سے کرایہ پیش ہو رہا ہے، بیمار ہے کا دوائیوں کا بل دے دے میں ادا کرتا ہوں،
ڈاکٹر کا بل میں ادا کرتا ہوں. یہ رہنمائی ہے، رہنمائی صرف لفاظی نہیں ہے، رہنمائی بنا پر حقیقت جس چیز کا وہ محتاج ہے،
جو اس کے اور دین کے سامنے رکاوٹ بن رہی وہ ساری چیزیں ہٹانی پڑے گی. یہ ہے ایراد الطریق احسن التفسیر. الحمدللہ یا جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے. اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کی دوسری قسم وہ ہے ایصال الی المطلوب، انگلی سے پکڑ کر مراد تک پہنچا، اس کے سینے اور دل میں ہدایت ہوتا، اس کو عین ایمان دینا. انک لا تہدی من احببت، اے نبی یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کا کام. جب نبی الانبیاء رسول المرسلین سید الاولین والآخرین نہیں کر سکے، اور میں آپ کا منصب نہیں تو ہم کون ہوں گے؟ ہم تو کہیں گے بھائی نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھو. کل ایک شاہکمار صف میں کھڑا تھا تو اس نے ہاتھ باندھے تھے، میں نے اس کو دیکھا تو ہاتھ کھول دی، پھر جب میں ادھر ہو گیا مجھے پتہ تھا دوبارہ اس کو دیکھا پھر باندھا ہوا، اور پسی اور والے میں ادھر میں لگاؤ. یہ ضدی اور انادی، ممکن ہے وہ اس میں بھی بٹک گیا ہو، لوگ بھول جاتے ہیں. سر کبھی آ جاتے ہیں ننگے سر والے، ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ہر وقت مناظرے تو نہیں کریں گے ہم، سمجھائیں گے. طالب علم ان کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، جائز ہے، ثابت ہے بخاری کی حدیث سے، مگر اس کو مشوش کیا جاتا ہے، اس کی نماز کا سکون خطرے میں پڑتا ہے. تو حکمتاً تو طلبا کو کہتا ہوں کہ نہیں، نماز کو ان کے سر پہ نہیں. ایک ضدی انادی قسم کا غیر مقلد آیا تھا، اور یہ ویسے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے یہاں آتے ہیں تو بڑے خرش پرش ہو جاتے ہیں، ہم سے ویسے ان کا بغض ہے. تو نماز میں طالب علم ٹوپی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، چھوڑو مولوی کی بات ہے، یہ آپ مانے میں نہیں مانتے، آئے اور نماز پڑھنے میرے پیچھے. طالب علم ہونے کا نہیں، ٹوپی تو رکھنی پڑے گی، مولانا صاحب کا اعلان ہوتا ہے، بغیر ٹوپی کے تو نہیں پڑھنے دیں گے. اس نے کہا رکھ کے دیکھیں. جب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، طالب علم نے اس کے سر پہ ٹوپی رکھی، اس نے پھینک دی. چھوٹا طالب علم عجیب ہے، اس کے سر میں کیا ہے؟ دو ٹوپی اور لا کے رکھ وہ پھینک دی. اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ زدی نہ دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سر میں کوئی گڑبڑ مشین لگی ہوئی ہے. تو اس نے پانچ چھ ٹوپی ایک دوسرے میں رکھ کے خوب بھاری کر دیا، ایک کیپ بنایا اس کے سر پہ لا کے تھما دیا. اب وہ ایسے ایسا کر رہا ہے، وہ گر نہیں رہی. ایسے ایسے نماز میں یہ نماز پڑھنے آئے تھے، یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آئی. نماز سلام پھیرتے ہی اس طالب علم کو پکڑا، چھوٹا بچہ تھا، اس کی کس کی پٹائی لگائی. وہ رو تو وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا خیر ہے، ثواب تو ملے گا، نبی لوگوں نے، اچھے لوگوں نے ہمیشہ پٹائیاں کھائی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ روز روٹی کھاتے آج پٹائی کھائی. لیکن بڑے تو لبا کو پتا چلا کہ مولانا صاحب خفا بہت زیادہ ہے. پانچ چھ طلبا ہے، کہیں اس کی اصلاح کر لیں. میں نے کہا نہ، اسی حساب سے کاٹ، بالکل اس طرح. جب وہ دوسری نماز میں آیا، تین طلبا دائیں کھڑے ہو گئے، تین بائیں کھڑا ہو گئے، تین چار پیچھے کھڑا ہو گئے، اسی بچے کو کہا آپ ٹوپی رکھے اس کے سر. اب اس کے سر پہ وہ ٹوپی رکھوائے گا، وہ گرا رہا ہے، نماز پڑھ کر دیکھ رہا ہے، فوج پیدا کر رہا ہے، سیدھے نکل گئے گیٹ سے. سوال مشقت تو کرنی پڑتی ہے،
سب کام آسانی سے تھوڑا ہوتا ہے، بعض کاموں میں دقت پیش آتی ہے. آدمی زمین کھودتا ہے جاتا ہے، اچانک کہتا ہے اوہ ہو کتنا سخت چٹان نکل آیا، اب اس کے توڑنے کے لیے بڑی مشینیں لاؤ، بڑا ہتھوڑا لاؤ، کسی بڑے مستری کو مشکلات. غزوہ خندق میں جب وہ پتھر نکل آیا تمام صحابہ بے بس ہو گئے، حضرت کی خدمت میں آئے اور آپ نے تین کدال مارے اس کو، اس کے ذرات اڑ گئے صفوف کی طرح، اور آپ نے فرمایا مجھے فارس اور روم کے خزانوں کی چابیاں دکھا دی گئی ہیں. امتحان تو ہوتا ہے، منافقین نے سنا تو کہا کہ بچنے کا تو کوئی سامان نہیں ہے دشمن سے، اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودنے پر مجبور ہوئے اور روم و فارس کے خواب دیکھتے ہیں. لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی لشکر نے فارس اور روم کو فتح کر دیا. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق. نبی چند دنوں کے لیے تو نہیں رہتے کہ سارا تحفظ وقت ہو، نبی تو آخرت کے لیے مبعوث ہوئے. آپ کا زمانہ آپ کے دور سے شروع ہوا، قیامت کے آخر دن تک، اس کے بعد بھی آپ کا زمانہ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. جتنے وعدے ہم نے آپ سے کیے اٹل ہے، ہو کے رہیں گے، کچھ آپ کی زندگی میں، کچھ آپ کی وفات کے بعد. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. سب لوگ ہماری طرف آئیں گے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. حضرت آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے، حساب میں کرو. تو ہدایت کی دوسری بڑی قسم وہ ہے ایصال للمطلوب. اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیے. اس پر اشکال مشہور ہے کہ یہ دعا تو مسلمان مانگ رہا ہے، مسلمان تو ہدایت یافتہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے جانے اور آنے کے وقت چاہیے. اگر آدمی 50 سال ہدایت پر ہو، 51ویں سال بے دین ہو جائے تو 50 سال ضائع ہو گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی دیجیے. اور ہدایت کا مظہر کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، جو قرآن ہے، خدا و تعالی کی عبادت مخلصہ ہے. کل اس پر آیات پیش کی تھی. راستے بہت ہیں لیکن صراط مستقیم ایک ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ ہے ہدایت کا، جس کے بعد آدمی ٹیڑھے راستوں پر نہ چلے. وہذا صراط ربی مستقیما، یہ اللہ تعالی کا راستہ ہے اور سیدھا وہی جا رہا ہے. وعللہ قصد السبیل، خداوند تعالی کی طرف جانے والا راستہ سیدھا ہے. ومنہا جائر، اور اس کے علاوہ وہ ٹیڑھے. اللہ اکبر و کبیر. قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، قیاس شرعی، قرآن شریف کے نتیجے میں اجماع پیدا ہوا ہے. قرآن متفق رکھتا ہے، اور سنت کی وجہ سے قیاس کی صلاحیت عطا ہوئی ہے. الاجماع مقتبس من الکتاب والقیاس موفق بالسنت وللمسلۃ مجال آخر انشاءاللہ. یہ عدل شریعہ کہلاتی ہے، چار دلائل. ان چار دلائل کے استعمال کرنے والے چاروں ائمہ ہیں، اور چاروں ائمہ اہل حق ہیں، ہدایت یافتگان. نام تو چار کا ہے، حقیقت میں ایک ہی. عبارات نا شتا و حسن کا واحد. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت رہے گی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا
جائز نہیں. امام شافی کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے. بقیہ دو ائمہ بھی وہی کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. الگ تاکید.
تفرد بے شافی فی الجاریہ. یہ اختلاف بظاہر اجداد کا ہے, منافعات کا اختلاف ہے, ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف اولا اور جائز کو کہتے ہیں, یہ غلط کہتے ہیں. قرآن شریف میں ہے ما قطعتم من لینا او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. بنو قریظہ کے باغات کاٹنے والے صحابہ اور نہ کاٹنے والے دونوں سے, کاٹنا اور نہ کاٹنا, فاتحہ پڑھنا اور نہ پڑھنا ہے, فرمایا بإذن اللہ,
دونوں کو اجازت. اور حضرت نے صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی, فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو, بخاری شریف مغازی میں. عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو. بہت کوشش کی, تیز چلے, پھر بھی دیر ہو گئی,
رات مجھے اختیار میں نہیں ہوتی.
اور نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت نے کہا پیغمبر کا مقصد نماز قضا کرانا نہیں تھا, جلدی جانا تھا, وہ تو ہوا نہیں, اب نماز تو پڑھ لیتے. انہوں نے پڑھ لی. دوسری جماعت نے کہا نبی کی نبوت کی زبان سے نکلا ہے کہ لا تصلوا العصر حتى تتصلوا بقریظہ, نہ پڑھنا عصر جب تک کہ قریظہ نہ پہنچو. ہم تو نہیں پڑھیں گے, وہاں جا کے پڑھیں گے. ایک جماعت نے راستے میں پڑھی, دوسری جماعت نے وہاں جا کے قضا پڑھی. بخاری میں یہ لفظ ہے. جب آپ کو دونوں صورت حال پیش کی گئی لم یعنف احدم منہما, ایک کو بھی تنبیہ نہیں کی, دونوں صحیح. ٹھیک. ایک اور جگہ بخاری میں ہے ایک جماعت کو کہا اصبتم, تم نے ٹھیک کیا. دوسری جماعت کو کہا لکم الاجر, تمہیں زیادہ نیکیاں ملے. بس چاروں ائمہ اور ان کے فقہ درست ہیں. زیادہ سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ جو مصیب فی الاجتہاد ہے لہو اجران او اجر نازی. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکیم ابن حزام کو جو پکڑا, جو سورت فرقان پڑھ رہا تھا, حضرت عمر بڑے حیران تھے. جب سورت فرقان رک گئی پکڑ لیا اس کو گریبان سے, کپڑا ڈالا تھا, کس طرح تلاوت کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نبی نے پڑھایا. چل حضرت کی خدمت میں لے گئے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. حضرت عمر سے کہا پڑھو. انہوں نے سورت فرقان پڑھی, مکمل ہو گئی. فرمایا ہاں کا زیادہ تھا اس طرح نہ. پھر حکیم کو کہا پڑھ. اس نے پڑھی. فرمایا ہاں کا زیادہ یہ بھی نازل ہوا ہے. انزل القرآن علی سبع بنات. مزید تفصیلات طلباء شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام, حضرت صاحب نے لکھا ہے شیخ الاسلام میں چاروں ائمہ ہدایت کے ہیں, چاروں ائمہ مجتہدین کامل ہے. اور کئی اور مقام پر شیخ الاسلام نے تصدیق کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد بہت جامع ہے, بہت زیادہ جامع ہے. الحمدللہ. یہ تفصیل اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم چاروں ائمہ کو اور ان کے فقہی مسلکوں کو مسلک حق سمجھتے ہیں. حرمین شریفین میں حنابلہ کا مذہب ہے. امام احمد ابن حنبل وہ بھی بغداد کے ہیں, امام ابو حنیفہ بھی بغداد کے ہیں. ایک عرب دکتور نے کتاب لکھی ما وافق الاصغر بالاکبر, احمد ابن حنبل نے ابو حنیفہ کی کہاں کہاں موافقت کی. سینکڑوں مقامات میں ہم اور وہ ایک ہے. والحمدللہ علیہ. حرمین شریفین میں تراوی 20 رکعت ہے, جنازہ 4 تکبیروں سے آہستہ ہے. غیر مقلد تراوی کے اصلاً منکر ہے, یاد رکھنا, وہ قیام اللیل کے قائل ہے. اور 8 رکعت اور 12 کے سازشی پراپیگنڈے کرتے ہیں. اور صحابہ کے عمل سے، اجماع سے اور حرمین سے شرم نہیں آتی. اور جنازہ بالجہر پڑھتے ہیں، کون کون تیری کون سی کل سی دی، اوخا اوخا وے صدر سمشو چپاتی سوخا. آئے سان، وہ ہمارے ایک ڈاکٹر جاوید صاحب تھے، کسی زمانے میں افغان جہاد میں بہت آگے تھے. اسی رشتے سے جب وہ شہید ہوئے تو میں بھی کراچی سے جنازہ پڑھنے گیا، تو وہ جو غیر مقلد جنازہ پڑھاتا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اللہم اغفر لہا ورحمہا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب زندگی میں مرتے ہو، جب غیر مقلد ہو کے ہاں مر گئے تو عورت ہو گئے. ہا والا و ہا دے والا. سارے بڑے علماء پیچھے کھڑے ہیں، وہ اپنے خاص عربی جو جاپان سے آئی تھی. لا حول ولا قوت الا بالله. تفسیر ساوی میں ہے کہ اس فرقے پر اندیشہ ہے کہ یہ حق سے منحرف اور مارق ہے. تفسیر ساوی سورۃ اعراف میں مزید تفصیل عبد الوہاب شارانی کی کتاب ہے، رحمت الامہ انکشف الغمہ، اس میں بھی چار ائمہ اور چار فقہوں سے جو خروج ہے اس کو ضلالت گردانا ہے. رحمت الامہ انکشف الغمہ لامام الاولیاء الشیخ عبد الوہاب الشارانی رحمہ اللہ تعالی. شیخ الحدیث مولانا زکریہ مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے، رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، کتاب آگے پھر اردو میں ہے، اچھی کتاب ہے بہت، غالباً کشف الامہ کا کوئی ترجمہ ہے. اور خواجہ محمد معصوم صاحب مجدد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، خواجہ خرد جسے کہتے ہیں، چونکہ وہ بھائیوں میں چھوٹے تھے تو خواجہ خرد، ان کے مکاشفات میں ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے اور اس وقت کے امام امام مہدی ہوں گے، اس وقت فقہ حنفی عروج پر ہوگا اور بقیہ مذاہب فقہ حنفی میں ضم ہو چکے ہوں گے، شافعی حنبلی مالکی. اور فرمایا کانا یا عملان بفقہ ابی حنیفہ، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی حنفی فقہ پر عمل کر. او یہ بڑا بات، کیا کہہ دیا
مرچی تجھے کیوں لگتی ہے؟ ہم اس لیے پہلے حوالہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں معتبر کتاب، ہم ان کے مکاشفات کو
حق کے بینات سمجھتے ہیں. لیکن اشکال کی جگہ کیا ہے؟ اس پر تو تمام محدثین متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں تو وہ نبی ہوں گے، نبوت کا انحصار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن عمل شریعت محمدیہ پر کریں گے.
کیوں؟ عرب بادشاہ شاہ عبداللہ جب پاکستان آئیں گے
تو وہ بادشاہ ہوں گے یا نہیں؟
بادشاہوں میں. لیکن یہاں پروٹوکول جو ان کو دیا جائے گا اور ان کو راستوں سے گزارا جائے گا، ایئرپورٹ سے باہر لایا جائے گا، تو قوانین پاکستان کے ہوں گے یا سعودی ہوں گے؟
پاکستانی قوانین ہوں گے.
نہ ان کی توہین ہے نہ ادب و احترام. دنیا میں اس کے اشباف موجود ہیں اور وہ اس کو بے ادبی سمجھیں گے. ہمارے بادشاہ جو عمر حج کے لیے جاتے ہیں
وہاں سعودی پروٹوکول کے مطابق وہاں مہمان ہوتے ہیں، ان کے عمل احساس ہوتے ہیں،
وہ اپنے امیگریشنوں سے نکال. کہاں احساس ہو اتنا ایک اہم مرحلہ ہے وہ رہے گا. تو حضرت عیسیٰ مسیح نبی کی حیثیت سے ہمارے پیغمبر سے 572 سال پہلے ہوئے
اور ان کی نبوت برقرار ہے اور وہ عمل شریعت محمدیہ پر کریں گے. تو اگر امام مہدی حنفی فقہ پر عمل کر لے تو غیر مقلد ذرا اشارے اور ان پر کر لے ایسے ایسا کرے, اس سے کیا فرق پڑے؟ کتابوں میں تو درج ہو چکا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جامع فقہ.
اب بھی یہ جہاد جب عروج پر تھا, اللہ تعالی مجاہدین کا دین کی سربلندی کے لیے وجود قائم دائم رکھا, تو حنابلہ شوافی مالکی آتے تھے اور وہ فقہ حنفی کے مطابق رہتے تھے. مولانا شیرالی شاہ کے استاد ہیں, جزیرۃ العرب کے بڑے شیخ ہیں عبدالعزیز عثمان دامت برکاتہ. انہوں نے یہاں مجھے واقعہ سنایا کہ ایک عرب شیخ آیا, بڑا بکسا ڈالروں کا بھر کے جہاد کے لیے لایا. پھر جب نماز کا وقت ہو گیا مصلی پہ کھڑا ہوا, ایک حنفی افغانی نے بازو سے پکڑ کے کہا پیچھے کھڑا ہو جاؤ, تاخر یصلی بنا امام, ہونا ہمارا اپنا امام ہے اپنے مولیوں کا نماز پڑھاؤ. کہا عرب شیخ بہت خفا ہو گیا, رونے لگا. میں نے کہا بات سنا, تم یہاں یہ بکسا ڈالر بنا کے امامت کرنے لگا ہے جہاد کے لیے؟ جہاد پورا ہو رہا ہے, امامت اپنے اندر پیچھے کھڑا ہو رہا ہے, وہاں حرم آ کر کے حنفی علماء آپ کے مسلے پہ جاتے ہیں کیا؟ تو مجھے عبدالعزیز عثمان کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ لوگ کامیاب ہوں گے, عبدالعزیز عثمان خود سوڈان کا مالکی ہے, تب پوری دنیا میں ایک ہی فقہ نافذ ہوگا. یہی تو وجہ تھی جو مغرب نے ان کو ظاہری اسباب میں شکست دے دی, ناکام رائم میں نہیں, ارادوں میں نہیں, ظاہری اسباب, اسباب کے اوپر نیچے ہو,
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, سہائے ستا اور اس کے علاوہ دینی کتب احادیث کی, چاروں فقہ مسالک, چاروں ائمہ ان کے مجتہدات, فروعی اختلافات اور چاروں سلسلے بزرگانی دین کے, ولایت کے, تصوف کے, یہ برحق نظام ہے ہدایت, برحق نظام.
دا سلور والا مذہب اثر یہودی ماں و تاپا کے پیدا کرو اختلاف
رحمان بابا ہو. اہدنا الصراط المستقیم,
یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہے, اس لیے ہم حنفی درسگاہ میں بیٹھ کر امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, تمام ائمہ حدیث, تمام سلاسل رشد و ہدایت, ان کی حقانیت اور ربانیت پیش کرو, یہ ہمارے حق میں قبول ہے. جو لوگ اپنے ہاں حدیثوں کے نام پر بزرگان دین اور صف اول کے فقہا اور مجتہدوں کو برا بلا کہتے ہیں, وہ فاتحہ کی قبولیت سے محروم ہو چکے ہیں, ان کے حق میں فاتحہ نافع نہیں ہے. جیسے کہ مکہ کے مشرق اور مدینے کے منافقوں کے حق میں یہ صورت نافع نہیں تھی. اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا ہے ہدایت کی اور یہ تعین ہے مسلک کی اور یہ تسدید ہے مشرب کی. نظریہ, اعتقاد, فقہ راہ اور رسم واضح ہونا چاہیے. یہ نہ کہ کوئی نند جمع رد اور جمعہ خان شوے دے اور سرا کونے نشتا بوتل خان شوے دے, ددڑو پتل نہیں جو مور سوک دو پلار سوک دے دے دا ارچا دے ارچا بیگم دا وہ ارچا بیگم پلار ہمیں چاہتا ہو یوں نہ پیدا ہے سرا پڑے پیدا. اگر کوئی کہے کہ میرے کوئی باپ نہیں ہے میں بہت سارے لوگوں سے پیدا تو اس کو کوئی اچھا سمجھ جائے گا. ہمارے فقہ کے امام ابو حنیفہ ہے, ہمارے حدیث کے سپہ سالار امام ابو جعفر طحاوی ہے اور تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ و اجتہاد اس آسمان کے ستارے, روشن ستارے. اپنے مقام پر جس طرح میں درس دیتا ہوں سینکڑوں مقامات پر اور علماء دے رہے ہیں, وہ سب اہل حق درس. الفاظ کا فرق ہوگا اور انداز کا مقصد ایک ہی ہے, اللہ کی توحید, دین کی دعوت برحق, پیغمبرانہ سنتوں کی جلالت اور ضرورت,
فقہ کی اہمیت اور فضیلت. والحمدللہ یا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ چار طبقے ہیں لے, یہ تو چار اماموں سے بھاگ رہے تھے, چار مذہبوں سے دوڑ رہے تھے, مگر چار فرشتے مقرب جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ان کو مانتے ہیں, چار خلفائے راشدہ اجلہ ابوبکر عمر عثمان علی, ان سے کسی کو کس کو مفر ہے. اسی طرح تکوینی طور پر اللہ تعالی نے چار ائمہ اجتہاد اور فقہا کے اجتہاد شرعی اور فقہ میں مسلمانوں کی ہدایت کی ضرورت پوری فرمائی. پانچویں کی ضرورت نہیں ہے, پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں دسواں بیسواں تیسواں چالیس آئے ہوں گے لیکن ضرورت پوری ہو چکی. ایسا ایک غیر مقلد مجھے کہتا ہے بہت زمانہ ہو گیا ہم تو سیاحت ستہ بھی نہیں مانتے. میں نہیں مانتے. اچھا, میں نے کہا کون ہے؟ کہتے میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. میں نے کہا ہندوستان میں جس نے آپ کا نام اہل حدیث انگریزوں کی چاپلوسی کر کے الاٹ کرایا ہے اس کا نام معلوم؟ کہنے لگا کہ نہیں. میں نے کہا آپ الاٹڈ جس دن اور جس جگہ سے اس تاریخ مجھے پتا ہے. ان کو کوئی ظاہری کہتا تھا, کوئی ابن حزمی کہتا تھا, کوئی داؤدی کہتا تھا, کوئی لا مذہب کہتا تھا. تو نواب صدیق حسن خان قنوجی نے جب بھوپال کے نواب انگریز سے کہا کہ اگر آپ انگریزی سرکاری کاغذات میں ہمارے نام کے ساتھ آل حدیث لکھے تو بڑی مہربانی. انگریز آل الحدیث انگریز لمیٹڈ, کتاب کا نام رکھو, ایسی ہوائی باتیں نہیں چلتی. نواب صدیق حسن خان کا بیٹا ہے عبد المجید حسن خان, اس نے اپنے والد کی سیرت لکھی ہے, اس کا نام ہے معاصر صدیقی, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے اپنے والد کے فضائل. کہ آج اہل حدیث میرے ابا کو نہیں مانتے, ان کا تو کوئی نام نہیں تھا, میرے والد نے انگریزوں سے اہل حدیث اعلان کیا. معاصر صدیقی نواب صدیق حسن خان قنوجی کے بیٹے کی لکھی ہوئی عام مل رہی ہے غیر مقلدوں کے مکتبہ سے. میں نے کہا نواب صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے الحتہ کی ذکر سہائے ستہ. آپ کہتے ہیں سہائے ستہ نہیں مانو, حضرت فرماتے ہیں جو سہائے ستہ نہ مانے وہ بے دین دوال مدل اور حق سے محروم آدمی. سہائے ستہ تو ماننا پڑے گا. آپ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا پہلا مورد اور محل پیغمبر ہوتا ہے. تو فرمائے من النبیین, پھر جو لوگ پیغمبر, مہربانی شکریہ کہ آپ کو یاد آیا اور آپ نے منہ رہا تھا, بہت مہربانی. آئی سلام شکر ہے الود احمد. بہت ہی اچھی بات ہے کہ آدمی حدیث پر عمل کر لے, خوشی کا وقت ہے, عید ہی صحیح ہے اور ماتم کے برابر سانحہ ہے کہ طالب علم بدعمل اور بے عمل ہو. ماتم کے برابر فائدہ کچھ نہیں ہے. تو جمائی آئے مولوی صاحب, جدھر سے میں بھی دیکھ رہا تھا عین اسلم ہے, تو چٹ پٹ ہاتھ رکھ لیا. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں پائیں گے, اللہ آپ کو بڑا علم دے گا, ہدایت نصیب ہوگی, اعمال آسان ہو جائے گا. من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم, جس نے عمل کیا اس علم پر جو وہ جاننے لگا اللہ وہ علوم دے دے گا جو پہلے حاصل نہیں تھے. من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم, رواه احمد مسندی. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انعام کا ایک طبقہ خاص ہے، اس کو کہتے ہیں انبیاء و مرسلین، اور ایک مصداق عام ہے، اس کو کہتے ہیں المؤمنون والمسلمون، عام و خاص. اور پھر کل طبقات چار، صدیقین، انبیاء اور مرسلین کے جو متبعین ہیں، ان میں ایک جماعت صدیقوں کی ہوتی ہے، اللہ اکبر. اور تیسرا طبقہ وہ شہداء کا ہے. شہداء کے دو مطلب ہے، حق کی گواہی دینے والے اور حق کے لیے جان دینے والے. للحق کے ثلاثت و حق، کیونکہ حق کے بھی تین حق ہوتے ہیں، انعام تا نہیں، آپ نے ان پر انعام فرمایا. میں منعم علیہم، ان کی تفصیل سورۃ النساء کے آیت کے نیچے کروں گا انشاءاللہ تعالی. انعام کیا چیز ہے؟ سورۃ احزاب میں ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور پیغمبر نے بھی ان کے ساتھ احسان فرمایا ہے. منعم حقیقی اللہ ہے، اور باقی منعمین تو ہوتے رہتے ہیں، ماں باپ بھی منعم ہیں، اساتذہ بھی منعم ہیں. لا الہ الا اللہ، نعمت اس لمحے کو کہتے ہیں جس کا زندگی پر اثر. نعمت لمحت تظہر فی الحیات. آپ کہتے ہیں اوہو میری گاڑی چھوٹ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا پھر رک گئی. آپ کہتے ہیں اوہ میں فلاں جگہ گرنے لگا تھا، دیکھو یہ خاص خاص گڑیاں ہیں، لیکن اللہ نے فضل فرمایا بچ گیا. میں بھوکا مر رہا تھا، فلاں نے ہاتھ بٹھایا. میں بالکل بیمار ہو گیا تھا، فلاں ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہو گئی. تو ایک ایسا لمحہ جو زندگی میں ظاہر ہو، پوری زندگی پر اس کا اثر ہو، اس کو کہتے ہیں نعمت، جمع نعم. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی نعمتیں فرمائی، ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. پھر ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم. نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتے ہو، تو خدا یا بغیر گنتی کے شکر بجا لاتے ہیں، اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. فرمایا کہ نعمتیں زیادہ ہیں لیکن انسان بڑا ناشکرا اور بڑا بے انصاف ہے. پھر فرمایا نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور اللہ خوب مہربان ہے. اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے، ایک منعم سے ہے اور ایک منعم سے ہے. منعم، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، وہ کیسے ہیں؟ لظلوم کفار، بڑے بے انصاف ناشکر ہیں. اس لیے ایک آیت میں یہ آیا ان الانسان لظلوم کفار، تو آپ یہاں کہیں گے درایت تفسیر میں کہ ہاذہ تتعلق بمن انعم علیہ، جن پر خدا نے انعام کیا. پھر یہ کہ جو نعمت کرے منعم وہ کیسا ہے؟ غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ آپ نے انعام فرمایا. دیکھو پہلے مسلک کی تعین ہو گئی، مشرب کی تسدید ہو گئی، ہدایت کی دعائیں ہو گئی، تو پھر نعمتیں آئی. تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان نصیب نہ ہو، صحیح مسلک نصیب نہ ہو، تو ان خوشیوں کو نعمت نہیں کہیں گے. نعمت بعد الہدایت، نعمت صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، تب جا کے نعمت نعمت ہے. چنانچہ جن لوگوں کی ہدایت ختم ہو گئی تھی،
جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے یا کٹ گئے تھے غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا تھا، ہم الیہود ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو رائے راست سے ہٹ گئے تھے اور بھٹک گئے تھے، غیر فرقان معنی القرآن میں کہا ہے کہ یہ صفت ہے الذین کی اور وہ محل جر میں ہے، اس لیے غیر، اور غیر لا کے معنی میں ہے لیکن حرف لا استعمال نہیں ہو سکتا، یہ طلبا کے لیے باتیں ہیں. تفسیر بیضاوی میں، مدارک میں اور کئی تفسیروں میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل واقعہ ہے انعمت علیہم سے، وہ مبدل ہے یہ بدل ہے. اب یہ کہ بدل اور مبدل کا تو مستاق ایک ہی ہوتا ہے، دونوں ہی ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ چار طبقے ہیں اور یہ یہود نصارہ ہیں، تو اصل میں ترکیب کے اندر تو بدل واقعہ ہے لیکن مستاق کے اندر اوصاف ہے. ایک طبقہ وہ ہیں جو نعمتوں سے متصف ہیں، اور جو لوگ نعمتوں سے متصف نہ ہو سکے مصداقاً اور اطلاقاً وہ یا یہود ہے یا نصارہ ہے. کہتے ہیں جو عملی گمراہ ہو، عملی جیسے عوام، وہ غضب کے مصداق بنتے ہیں، اور جو علمی گمراہ ہو، جانتے ہوئے غلط کرے، وہ ضلالت کے شکار ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اکثر العوام علی قدم الیہود و اکثر العلماء السوء علی قدم النصارى، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہود کے لیے قرآن کریم میں ہے فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب کے شکار ہو گئے، اور نصارہ کے لیے ہے یہ رائے راست سے گمراہ ہو چکے. جو وجہ ان میں تھی یہود و نصارہ میں، وہ وجوہ جب اب کسی میں پائی جائے گی تو وہ بھی اس کا مصداق بنیں گے. تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد کر لیں گے اور پھر سورۃ بقرہ عرض کریں گے. واخر دعوانا وقفہ کروں.